ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا, یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں ہے دل پر کیف گئے چھایا. دیکھیے مدنی مذاکرہ, مرحبا رمضان یا رمضان حبیبی مرحبا, مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا, مرحبا یا ماہ رمضان مرحبا.
میرا نام جنید اتاری ہے, فیصل آباد کے قریب علاقہ ٹوبا ٹیک سنگھ, وہاں سے بلانگ کرتے ہیں.
میرا نام ساد ہے, میں ایک ایجنسی اونر لاہور سے بلانگ کرتا ہوں.
میرا نام شراز ہے اور میں گوجرانوالہ سے آیا ہوں.
میرا نام عظیم ہے, میں اکاڑا سے آیا ہوں.
میرا نام محمد عمر ہے اور میں سانگلہ ضلع سے ہی ہوں.
میں کراچی سے ہوں. میرا نام محمد عارف صدیقی اتاری ہے.
محمد فرحان.
فرحان بھائی, فرحان بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟
میں اسٹوڈنٹ ہوں.
میرا نام زہر اتاری ہے اور میں کراچی قائد آباد سے ہوں.
میرا بیٹا جو ہے وہ الحمدللہ 30 دن کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے ملاقات کرنے بھی آیا تھا اور ٹائم اسپینڈ کرنے بھی آیا تھا.
میں فارمیسی سے بلانگ کرتا ہوں, فارمیسی اونر ہوں. مدنی چینل پہ دیکھتے تھے عاشقان رسول بیٹھتے تھے اعتکاف پہ, میں نے کہا پرسنلی جا کے بھی دیکھا جائے کہ کیا ہے, امیر علیہ سنت سے کو زیارت کی جائے لائیو. تو اسی نیت سے الحمدللہ پہلے بھی میں اعتکاف پہ آیا تھا, تو 10 دن کا کیا تھا, لیکن اب منتھ کے ایک منتھ کے لیے آیا ہوں. پہلے دنیا دار میں مگن تھے, دین اسلام کا اتنا پتہ نہیں تھا, تو نماز کے کام سیکھے, کافی کچھ دین کے متعلق سیکھنے کو ملا, مسئلے مسائل سیکھنے کو ملے. باقی مساجد کی نسبت جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہر چیز ایک جدول کے مطابق چلتی ہے.
میں پہلی مرتبہ یہاں پہ آیا ہوں اعتکاف کے لیے, تو یہ ہماری میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ آیا ہوا ہے یہاں پہ, یہ آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا ہے, تو میں نے کہا چل کے دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ 2 دن ہوئے ہیں یہاں پہ, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے.
یہاں پہ جو بھی یہاں پہ ماحول ہے اور جو پیچھے ہم نے ایک دو نائٹ یہاں پہ سپینڈ کی ہے, تو بڑا اچھا لگا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا سکون دینے والا یہاں پہ ماحول ہے, کیفیت بہت اچھی ہے تھی.
اچھا اب یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی میں تو IT کا نظام ایک بنا ہوا ہے, اس کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟
اس کو میں نے ایکسپلور کیا, وہ بھی ماشاء اللہ بڑا ڈپارٹمنٹل وائز ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, سوشل میڈیا مینجمنٹ SEO اور سارے یہ ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کیا ہے, تو وہ بڑا ایک پروفیشنلی اور ایک دینی ادارے کے حساب سے بہت نیکسٹ لیول کا کام ہو رہا ہے.
IT ڈپارٹمنٹ ہے میرا بھی, میں ابھی ایجنسی رن کرتا ہوں IT کی. میں رات کو دیکھ رہا تھا یہاں سے اوپر سے کھڑا ہو گیا نا, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ نظر آ رہے تھے. دیکھنے میں روحانی سکون مل رہا تھا کہ ہم چلے IT کی فیلڈ سے بھی اٹ کے آئے ہیں کہیں, کوئی نگزارا ٹائم. ویسے تو ہم کاری گزار دیتے ہیں سارا ٹائم اپنا.
میں بھی ایز اے فری لانسر IT پروفیشنل سروسز دے رہا ہوں. الحمدللہ یہاں کی ایک روحانی جو ان سی کیفیت ہے وہ الگ ہے. جب بندہ یہاں پہ آتا ہے تو ایک الگ سرور فیل کرتا ہے, جب یہاں سے جاتا ہے تو اپنے اندر ایک تبدیلی لے کے جاتا ہے.
میں نے دیکھا بہت اچھا IT ڈپارٹمنٹ انہوں نے مینج کیا ہوا ہے, ہر طرح کی سروسز یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے وقف کر رہے ہیں, اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور لیٹسٹ سسٹم ان کے پاس ہے. جی میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوا, مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بہت عوام ہے یہاں پہ, جو ڈفرینٹ شہر سے ہوئے پر بلکہ پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں. مجھے ایک اپلیکیشن بہت اچھی لگی ہے, اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے, جس کے اندر آپ پوری دنیا میں بیٹھ کے جہاں مرضی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے نمازوں کے ٹائم اس وقت کے حساب سے, اس ملک کے حساب سے, اس جگہ کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اندر الارم سسٹم بھی ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ نماز کس وقت ہونی ہے, اور اذان بھی پراپر اس کے اندر ہے, اور بھی کافی چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں, ایکسپلور کی ہیں.
بس ویسے تو بظاہر آئے تھے جب یہاں پر والد صاحب آئے تھے, اور یہاں سے جب چھوڑ کر چلے گئے تو پھر کافی اکیلا لگ رہا تھا, پر جب مدنی مذاکرے میں بیٹھا اس کے بعد اٹھا پھر بس دل باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا بس اللہ کا شکر یہاں پر میں آیا. والد صاحب کو میں نے پھر میسج بھی کیا تھا کہ آپ کی مہربانی, آپ نے میرے کو یہاں کا مشورہ دیا. شروع میں تو کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی, اکیلا 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 بیگ اکیلا میں. اس کے بعد جب ہلکا ملا یہاں اوروں سے ملا تو پھر ایک فیملی کی طرح لگ گیا. اب یہاں پر ایسی خوش ہوں. جب وہ حاجی عمران اتاری نے کچھ دنوں پہلے وہ والد صاحب کے اوپر بیان کیا تھا نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ سونا تب تک نہیں جب تک آپ معافی نہ مانگ لو. تو پھر وہ میں نے پھر میسج کر دیا تھا لمبا سا معافی والا. گھبراہٹ تھی دل میں, پر میں نے پہلے ٹیکسٹ بنایا پھر میں نے سینڈ کر دیا, پھر بس بند کر کے سو گیا. نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ میسج کا کیا رپلائی آئے گا. جب صبح آیا تو پھر انہوں نے بہت ساری دعائیں بھی دی, پھر بولا آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کا میسج دیکھ کر, یہ سب کچھ لکھا, پھر خوش ہو گیا میں. بس جیسے دل سے بوجھ اتر گیا ہو.
میں نے چاہا کہ جو ہے اگر میں خود نہیں بیٹھ پا رہا تو کم سے کم بیٹھے کو تو بٹھا دوں اعتکاف کے اندر. کچھ چیزیں جو ہم نہیں سیکھا پاتے وہ الحمدللہ یہاں کا ماحول اور یہاں مرشد کے ساتھ رہے گا تو سیکھ کے جائے گا انشاءاللہ.
بس وہ گھبراہٹ تھی کہ کبھی آج تک کبھی اس طریقے سے بولا نہیں ہے, نہ کبھی اس بارے میں سوچا ہے. وہ تو حاجی صاحب کا بیان سنا تھا تو پھر بس دل میں گھبراہٹ سا ہو گیا تھا, پھر کر دیا جوش میں میسج. بس اس وقت کافی ایموشنل بھی ہو گیا تھا اور آنسو بھی آ رہے تھے آنکھ میں کہ ہم کس طرف جا رہے تھے, کیا کر رہے تھے, کیا لائف تھی پہلے, کیا لائف تھی اور اب کیا لائف ہے. پہلے تو بات اتنی کم ہوتی تھی, دن میں ایک دو بار بات ہو جاتی تھی, اب تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا کر رہا تھا, کل کا کیا پتا, آج کا کیا پتا. اسی وجہ سے میسج کر کے سینڈ کر دیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف. چودہ سو سینتالیس نیجری کے ماہ رمضان الکریم کی آج چھٹی شب ہے. عشر رحمت, رحمت لٹاتا ہوا آدھے سے آدھا تو گزر چکا, آدھے سے کچھ زیادہ گزر چکا, اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. آج کی چھٹی شب کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چھ ضیاء درود السلام میں سے جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے, اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے, میں اس پر دس سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا, مدنی مذاکرے میں جو آئے ہیں ماشاء اللہ وہ نیتیں تو اچھی اچھی کر لیتے ہوں, مزید یہ بھی بڑھا لیں چاہیں تو, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ ہو کر دوسروں کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود شریف پڑھوں گا. مدنی مذاکرہ ختم ہونے سے پہلے اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا, ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کے اسنائے بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے کی ترکیب کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجیے, سوال کا جواب ابھی بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضرور نہیں, بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
میں آپ کو سوشل میڈیا کی ایک تحریر پڑھ کر سناتا ہوں. اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اگر پانی کو زبان مل جاتی تو کئی لوگوں سے کہتا تمہیں چہرہ نہیں دل دھونے کی ضرورت ہے. امیر علیہ سنت اس تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیجئے.
اچھا, مطلب ہے کہ چوٹ لگانے والی بات ہے کہ چہرے کو تو سب اجلا کر لیتے ہیں, دل جو کالا ہوا پڑا ہے گناہوں کی وجہ سے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ظاہر تو اجلا, لباس اجلا, سب کچھ اجلا, ایک دھبا ایک داغ آنے نہیں دیتے, اور دل تو بالکل سیاہ ہو گیا. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ دل پر ایک پوائنٹ بنتا ہے, پھر مزید گناہ کرتا رہتا ہے اور پوائنٹ وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے. تو یہ اچھی توجہ دلائی ہے اس نے کہ چہرے کے بدلے چہرہ تو دھوئیں بھلے لیکن دل کو دھونے پر بھی توجہ دیں, اور دل دھلے گا توبہ کے پانی سے, ندامت کے آنسوؤں سے, اور نیکیوں سے, درود و سلام سے یہ دل اجلا ہوگا, صاف شفاف ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر رسولت, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, محتاجی کسے کہتے ہیں اور یہ کیا صرف بڑھاپے میں ہی آتی ہے یا کسی اور عمر میں بھی آتی ہے؟ اس کے بارے میں برائے کرم رہنمائی فرمائیں, جزاک اللہ خیر.
اچھا, محتاجی تو در مختلف اس کے موقع کی مناسبت سے اس کا معنی بنیں گے. جیسے ایک تو محتاج وہ ہوتا ہے کہ جو غریب محتاج, غربت, حاجت مند, جس کو ضرورت ہو وہ محتاج. ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں یا کوئی ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے, ایک آدھ ہاتھ کام نہیں کرتا, تو یہ اس کو بھی محتاج کہتے ہیں. اچھا, بعض اوقات اس کو بھی محتاج کرتے ہیں کہ بیمار ہے اور وہ پڑا ہوا بستر پر, تو کوئی کھلا دے, کوئی ہلا دے, کوئی سلا دے, کوئی بٹھا دے, کوئی کروٹ بدل دے, تو یہ بھی محتاجی کی ایک صورت ہے کہ اس کو محتاج بولتے ہیں. جس کے لیے ہم جیسے بوڑھے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا, غیر کی محتاجی سے بچانا. یہ آپ نے سنا ہوگا بڑے بوڑھوں کو, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, دعا کریں کسی کا محتاج نہ کرے. یہ بوڑھوں کو دعا جل زیادہ یہ توجہ طلب ہے کہ یہ بوڑھے کیوں کرتے ہیں دعا, وہی اسی دعا سے کہ کئی سالوں کے میں بستر پر آ جاؤں اور پھر یہ کہ محتاجی کی زندگی ہو جائے, صاف صفائی ہے وہ میں خود نہ کر سکوں, دوسرے کریں. تو یہ بہت تکلیف دہ اور ذرا بہت پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, اپنے در کا محتاج رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جو آپ نے تیسری صورت بیان کی ہے, یہ شاید کئی گھروں میں یہ صورت پائی جاتی ہے, کیونکہ بڑے بوڑھے بزرگ, دادا دادی, نانا نانی, امی ابو بڑی عمر میں بعض وقت پہنچ جاتے ہیں. اب ہو گئی یہ صورتحال کسی کے ساتھ بھی, تو کیا آپ یہ مشورہ دیں گے کہ جو فیملی ممبر ہوتے ہیں اب وہ اسے اس بات کا احساس کم سے کم ہونے دیں کہ کیا کریں یار, اب بے بسی ہو گئی, لاچاری ہو گئی ہے, یعنی بعض وقت بلاؤ تو وہ جواب نہ دیں, ان سے کوئی کام کرو تو وہ کام وقت پہ نہ ہونے کو دیں, تو اس سے اس کے جو بیمار ہوتا ہے یا ہیل وہ نہیں کر سکتا اپنے کا, اس کو شاید احساس بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ احساس جو ہے اس کو اور گھلاتا ہے, اور پھر اللہ نہ کرے اس کا پھر عجب عجیب وغیرہ وسوسے بھی اس کو آتے ہیں. ایک تو میرا یہ سوال تھا. دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو جو شخصیت جو یا جو بھی فرد جو اس حالت میں ہے, بعض اوقات اس سے پوچھو نا کہ کیا حال ہے, بس یار پڑا ہوا ہوں, کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو پھر وہ اوروں کے پاس اپنے گھر کے معاملات کو یا اپنے بچوں کے یا اپنی فیملی کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ پھر باہر آتی ہے باتیں, پھر فیملی کو پتہ چلتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یار اب یہ باہر ہماری باتیں کرتے, تو دونوں صورتوں کو کس طرح آپ بیان فرماتے ہیں؟
ہے دونوں سے بچنا واقعی ایک, اللہ جس کو ایسا ذہن دے تو وہ باقی تو ہے واقعی مشکل ٹاسک ہے کہ بزرگ ہیں تو وہ بلائیں تو جواب دو, اب ایک دو بار جواب دے گا, اب وہ بزرگ ہیں یا خاتون ہے بڑھیا, بعض اوقات دماغ ان کا برابر کام نہیں کر رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی کہ جب سخت بیماری کے جب بستر ہو رہے گا نا بندہ تو گھبرا جائے گا, گھبرا جائے گا تو اس کا دماغ اثر قبول کرے گا اس کا. یوں دماغ جو بعض اوقات بزرگوں کے ٹل جاتے ہیں نا, تو شاید اسی وجہ سے تکلیفوں کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہوگا. اب جب بار بار بلائیں گے اور بے ضرورت بلائیں گے تو وہ گھر والے آزمائش پہ پڑیں گے, پھر وہ ضرورتاً بھی بلائیں گے تو وہ توجہ نہیں دے پائیں گے. تو اس لیے اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسی آفت آ جائے, کسی پر نوبت آ جائے ایسی بزرگ کی, تو ابھی جو سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھے کہ بار بار کسی کو بلانا نہیں ہے, برداشت کر لینا ہے. تو کبھی بلائیں گے نا تو یہ گھر کے افراد آ کر توجہ دیں گے اور آپ کی کوئی خدمت بجا لائیں گے. اچھا, اب وہ بولے میں اب ذرا وہ اس وقت جو ہوتا ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا, نہ میں اٹھا سکتا ہوں کوئی چیز, نہ رکھ سکتا ہوں, میں کیا کروں, یہ معاملہ ہے. تو اس میں اب گھر والوں کو بہرحال تعاون کرنا چاہیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہماری کتنی ناز برداری کی تھی, ماں کتنا ہماری صفائی کرتی تھی, گند کچرا اٹھاتی تھی, کیا نہیں کرتی تھی, نوالے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی, سب کچھ کرتی تھی. اب بوڑھا اور بچہ آئے گا, ان کو ضرورت ہے آپ کے ماں باپ کو کہ آپ جوان ہو گئے, تو جو خدمت ماں باپ نے آپ کی وہ اب آپ کی باری ہے. لیکن یہ کہ ہے مشکل کام, یہ نہیں کرتے عام طور پہ, کرنا چاہیے.
بیل ارینجمنٹ بھی کر دیں. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر کوئی بھی گھر کا ایسا فرد اللہ نہ کرے بستر پر ہے, اب وہ نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے, نہ بیڈ سے اپنی مرضی اتر سکتا ہے, تو وہاں پر بعض اوقات آواز دو نا تو کوئی دوسرے کمروں میں, کوئی کہیں ہے کچن میں ہے, تو اگر بیل بھی اگر ان کو دے دی جائے اور بیل کے ذریعے بھی اگر کام چل سکتا ہو تو یہ بھی کر لیا, یعنی جو میکسیمم فیسلٹی دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے بوڑھے بزرگ کو,
بالکل
کب ضرورت پڑ جائے.
جی اچھا, آج کل تو ویسے بھی میل نرس بھی رکھتے ہیں مرد کے لیے,
ہو جاتا ہے,
لیڈی نرس رکھتے ہیں,
لیکن تو یہ بعض اوقات مہنگا پڑتا ہے تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. حضور وہ دوسرا جو پہلو تھا اس کا, اگر اس پر بھی وضاحت فرما دیں کہ اگر اللہ نہ کرے, اصل بعض اوقات کر بھی رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہے کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہمارے جو کوئی بھی بزرگ ہوتا ہے اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا, اس کو کہیں نہ کہیں ہمدردی بھی لینی ہوتی ہے. اب وہ ہمدردی چار دن تو گھر میں ملتی ہے, پھر گھر والے ہمدردی روز نہیں کر رہے ہوتے, اب اس کو کہیں نہ کہیں ہمدردی لینی ہوتی ہے, کوئی رشتے دار عیادت کے لیے آئے, اچھا رشتے دار کا بھی کام ہوا ہے نا یہ, اس کو بھی وہ انگلی میں وہ کاکڑی ماں انگڑی جی نے بولا نو, وہ خیریت تو یہیں تو ایسا ہے, کوئی ایسا تو نہیں, کوئی پوچھتا پوچھتا نہیں ہے, اور وہ اس کو بلوائیں گے پھر وہ بولنا شروع کر دے گا, اور وہ بات آتی ہے باہر, ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
بلوانا بھی ضروری نہیں ہوتا, وہاں بول دیتے ہیں. اس ایسے موقع پر دماغ تھوڑا کم کام کرتا ہے, سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے, کہاں کیا بولنا یہ بھان رہتا نہیں. بعض اوقات میں کسی بوڑھے شخص کی عیادت کے لیے گیا تھا, پرانی بات ہے, کئی سال پہلے, تو خاندان کے کچھ افراد بھی وہاں موجود تھے. ایک بیٹے نے کچھ مطلب کہا ہوگا یا کیا ہوگا, تو اس کو جو اس کے باپ نے سب کے سامنے جو کہنا تھا وہ کہا بیچارے کو, کاش وہ باپ نہ بولتا. یہ بیٹا ذرا سمجھدار پڑھا لکھا تھا, مطلب اس نے کوئی رپلائی نہیں دی, لیکن ذرا اس کا دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کہ خالی بھائیوں کے سامنے بولتے تو ٹھیک ہے, میرے سامنے بول دیا تو اور مطلب کہ کوئی باہر کا آدمی آئے پھر جیسا آدمی سمجھے تو اس کے سامنے بولنا, تو کتنا اس کو گرا گزرا ہوگا باپ کی یہ بات, دل کے ساتھ دکھا ہوگا, چورا چورا ہو گیا ہوگا. لیکن یہ بزرگ کے بعد ہوگا, ان کو بھان نہیں ہوتا, ہوش نہیں ہوتا, اس طرح بول دیتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. چل ٹھیک ہے, وہ بیٹے نے خدمت تمہارے نہیں کی, کسی بیٹی نے خدمت نہیں کی, مگر اس کو سمجھانے کا یہ انداز تو نہیں نا کہ سب کے سامنے بیچارے کو وہ ذلیل کر دیا, بے عزت کر دیا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر باپ کو ایسا لوز ٹاکنگ کر دے تو دوسروں کے سامنے اس کو اولاد بھی نہ ٹوکے. یہ بھی اس کا بھی تجربہ ہے کہ میں کہیں تھا, مطلب تو والد صاحب نے کچھ پھیل جاتے ہیں نا, اپنے کو ہمدرد ملے تو میرا انداز اپنا ہوتا ہے, تو ہمدرد ملے تو تھوڑا پھیلتا ہے بندہ, تو اس نے مطلب کچھ گفتگو شروع کی, بیٹا میں نے دیکھا اس کو اشارے کر رہا تھا. بس اب پھر اس سے رہا نہیں گیا بیٹے سے, اب وہ بس بس کرے, یا ابو کے دل پر کیا ہوگا, بےچارے چپ ہو گئے اسٹاپ, لیکن ابو پر گزری کہ تم کو یار پالا پوسا, تربیت دی, کمانا سکھایا, چلانا سکھایا, کھانا کھلانا سکھایا, سب کچھ سکھایا, اب تم یار میرے اس طرح ایک آدمی آیا ہوا ہے ملنے کے لیے, اس کے سامنے تم نے ذلیل کر دیا. حالانکہ بےچارے نے کوئی اسی ان لوگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا تھا, بس کچھ بتا رہے تھے, مطلب بعض باتیں ہوتی ہیں کہ نہ بتانے کی بزرگی میں نکل جاتی ہے منہ سے, آج مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ کیا کہہ رہے تھے, اب بھول گیا ہوں میں. لیکن کرنا نہیں چاہیے اولاد کو, اب وہ ٹھیک ہے صبر کرنا چاہیے, اگر کوئی ابو کچھ کر رہے ہیں فائرنگ تو सह लेना चाहिए।
डर लगता होगा ना
कि हमारी फोन ना खुल दे,
कोई फाइल खुल गई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि हमारे अल्लाह पाक इन सब पर रहमत
फरमाए, खतरा तो होता है
हमारे बड़े बुजुर्ग को फाइल खोलने में बिल्कुल
तबियत देर नहीं लगती, खतरा होता है। इतना बुलाया मेरे को जवाब नहीं देता ये, आप इसको समझाओ। अब फिर बाप की खैर नहीं है कि बाप बाद में ये बेटा ऐसा समझाएगा कि बाप याद करेगा।
तो मैंने आपको शायद बयान किया था नहीं किया था कि आप बुजुर्गों से मिलते हैं ना, तो मैं भी एक मुल्क में गया था तो बुजुर्गों से मिलने का कोई इंतजाम किया था कि यार बुजुर्गों से मिलेंगे, असर और मगरी के दरमियान का वक्त था तो मैं मिला, बहुत खुश थे, हम आपको मदनी चैनल पर देखते हैं ना, जो भी होता होता आप आए ने। उसमें एक ने बोलना शुरू किया और अपनी पूरी फैमिली की जो उसने रिकॉर्ड लगाया ना हुजूर अल्लाह, ये सारे इसके दोस्त बुजुर्ग बैठे हुए थे बड़ी उम्र के, इमरान हल दो यार, अब इसमें अल्लाह का करना कि मगरिब हो गई और मैं उठा नमाज के लिए कि चलते
आपको क्या बोला बुजुर्गों ने,
हल दो कोई हल दो,
यानी ये सब इसकी ताईद में बोल रहे थे
ना। हाँ वो नहीं, वो जो जो बाबा जो बुजुर्ग जो भटे थे ना अपने फैमिली के साथ, मतलब ना बहू को छोड़ा ना बेटे को छोड़ा ना बेटी को छोड़ा, किसी को भी ना छोड़ा, सबको, वो भी इनकी ताईद ही कर रहे जैसे
यही बोलता ना बुजुर्गों ने, हल निकालो इसका,
हल निकालो,
ये तकलीफ है हमको
यार, ये हमको मतलब ये क्यों लिफ्ट नहीं कराते, ये नहीं करते। इसमें मगरी का वक्त हुआ तो मैं कहा चले मस्जिद में चलते नमाज पढ़ते, हम लोग जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ गए, तो मैंने उस हजरत को कहा बुजुर्गो आप मेरे साथ गाड़ी में बैठना, वो मेरे साथ गाड़ी में बैठे, फिर हम गए ना तो आपने मस्जिद तक पहुंचे मुझे बराबर याद है, उतरे ना बोला आपने हल नहीं दिया, मैं कहा हल है आप कबूल फरमाए, मैं कहा तीन माह तक आप चुप हो जाओ, हैं यकीन माने हैं चुप हो जाओ, ये कैसे हो सकता, मैं कहा फिर वो भी नहीं हो सकता जो आप फरमा रहे हैं, तो आपको खामोश होना पड़ेगा, फिर देखेगा आपके दाब, आप सबके सामने इनकी फाइलें खोली, मैंने खुद देखा, घर वालों को जब पता चलेगा कि हमारे हजरत ने सारे दोस्तों के सामने हमें ये कर दे पावत तो पहुंच जाते ना, तो फिर इनको बुरा नहीं लगेगा, मगर मुझे आखिर तक ऐसा लगा मस्जिद तक जाते जाते कि इनको ये हल समझ में नहीं आया
है, मुश्किल काम बूढ़ों का बेचारों को पता नहीं क्या हो जाता है, गालिबन मसनवी शरीफ का ये वाक्य है समझाने के लिए, फर्जी ही लगता है कि एक बुजुर्ग तबीब के पास गए, हकीम साहब खाना हजम नहीं होता, तो हकीम साहब ने फरमाया कि बड़ा पाया है हाजमा थोड़ा कमजोर हो जाता है इसमें, हिम्मत रखें, तो हकीम साहब पीठ में दर्द हो रहा है ये होता ही रहता है, बड़ा पाया आजा आसाब कमजोर हो जाते हैं, पट्टे भी मतलब जवाब दे जाते हैं, तो सब्र करें है बुढ़ापा। इस तरह दो तीन और बातें, खांसी बहुत आती है और फुला बहुत आता है, नींद कम आती है ना, तो हकीम साहब यही समझाते हैं कि बुढ़ापे में सब होता है, आप जहन बना लें, तो अब ये इसको गुस्सा है कि आप क्या आप तबीब हैं अब हकीम हैं, हर बात का बुढ़ापा बुढ़ापा, तो हकीम साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया ये जो आपको गुस्सा आया ना इसका सबब भी बुढ़ापा ही है, तो ये बुढ़ापे में ये सब कुछ होता है समझे, तो इसलिए वो बूढ़ों को डील करना ये नाना जी खाला जी का घर नहीं है, और ऐसे बूढ़ों को ये हकीम और डॉक्टर भी क्या करेंगे यार, ये ऐसा मतलब ये सही बात बताएं तो गुस्सा आ जाए, तो इसलिए वो हकीम डॉक्टर भी चुपचाप दवाएं लिख देते होंगे, जिनको तजुर्बा एक बार हो गया होगा ना, तजल्ली पड़ी होगी ना किसी बुजुर्ग की कि जल्दी जाता हो तो जाए यार, मतलब दवाएं तो दवाएं होती है, हाई डोज तो भी लंबा कर देते हैं बाजू, तो ये क्या है ऐसा, लेकिन खैर हकीमों डॉक्टरों को बूढ़ों पर रहम खाना चाहिए कि ये भी भले ये उठ पटांग हाँक रहे होते हैं लूज टॉकिंग कर रहे होते हैं, सब्र करना चाहिए, पागलों के अस्पताल में पागल जो होते हैं ना मेंटल केस ये डॉक्टरों को ठोक भी देते होंगे, लेकिन डॉक्टर जो है ना इनको घूसा नहीं मारते होंगे कि तो चाटा मारता ले घूसा, ये हट जाते होंगे संभाल लेते होंगे पकड़ लेते होंगे ठंडा करते होंगे बुझ बुझ करके, क्योंकि अब इनका इलाज कर रहे हैं ना, इस तरह बुजुर्गों का भी इलाज कर रहा है, तो इनके कहे पर यूं ही समझे कि ये इनका मरज है, इस मरज का इलाज करना है, जो ये मतलब उठ पटांग हाँक रहा है लूज टॉकिंग कर रहा है ना बोलने की बातें बोल रहा है, یہ بڑھاپا ہے بس, اللہ پاک عافیت نصیب کرے. میں خود بھی اسی برادری کا فرد ہوں, بوڑھوں کا بھی بوڑھا ہوں. اللہ پاک لاج رکھے, اور اللہ پاک لاج رکھے. اچھا اچھا بولوں, میں جس دن لوز ٹاکنگ خدا نخواست ہوئی تھی مدنی چینل پر میری خدمت ختم ہو جائے گی. میں تنخواہ دار نہیں ہوں الحمدللہ, کبھی ایک روپیہ بھی مدنی چینل سے تنخواہ نہیں لی, مگر ایک خدمت تو ہے نا میری, یہ بند ہو جائے گی. بس اب یہ ناکار ہو گیا, ہٹاؤ اس کو, دوسرے کو لاؤ. تو اللہ پاک رحمت کی نظر کرے گا لوز ٹاکنگ نہ ہو. لوز ٹاکنگ دل آزاریاں بہت ہوتی ہیں, دل آزاریاں ہوں گی, ایپ کھلے گا کسی کا, گھر کے ایپ کھل جائیں گے, تو یہ سب گناہوں کا سامان بہت ہو جاتا ہے. اس میں فساد فتنہ یہ برپا ہوتا. تو جتنے بزرگ مجھے سن رہے ہیں, بزرگ موجود ہیں, اللہ کرے کہ یہ ایسا نہ کرتے ہوں اپنے گھروں میں. خدا نہ خواستہ کرتے ہوں نا تو پھر آپ فون کرنا گھر پہ. جیسے ابھی ایک ماشاء اللہ اسلامی بھائی نے, بڑا پیارا اس کے تاثرات لگے مجھے, میرے ابو چھوڑ گئے, اب مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی تھی, اکیلا چھوڑ کے چلے گئے اعتکاف میں. ابو دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں گے نا, تو پنجاب سے کہیں لگے چھوڑ دیا. اچھا اب بولا وہ حاجی عمران کا بیان, میں تو گھبرا رہا تھا, سنا صبح, تو میرا بڑا ذہن بنا کہ ماں باپ سے معافی مانگنی, باپ سے معافی مانگنی وغیرہ. تو میں نے تو پھر فارغ ہو کر کہا تھا کہ سونے سے پہلے اپنے کانٹیکٹ کرنا, تو میں نے تو سونے سے پہلے ہی اطاعت کی حاجی عمران کی. وہ فون کیا گھر پہ, اے نہیں وہ لکھا, میں لکھتا رہا پورا ڈر ڈر کے میں نے لکھا اور معافی. تو میرے باپ کا بھی رپلائی, میں رپلائی کے شوق میں نیند بھی نہیں آ رہی تھی, پتہ نہیں کیا رپلائی آتی ہے. رپلائی تو بہت اچھی آئی, باپ تو میرا خوش ہو گیا, راضی ہو گیا, بڑی حوصلہ افزائی کی میری, اور یوں میرا دل اب لگ گیا ہے. تو شروع میں گھبراہٹ ہوتی ہے بعض وقت, تو یوں دل لگ گیا. تو یہ بزرگ جتنے بیٹھے ہیں سمجھے, مجھ سمیت, ان سب کو چاہیے کہ یہاں سے اٹھتے ہی اگر کبھی جھاڑا ہے گھر میں, بے سبب جھاڑا ہے بلا ہو جائے, اور اس طرح کی باتیں جو آپ سمجھ گئے ہوں گے, اچھا اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی نا, کیا سمجھ گئے ہوں گے, تو کسی کو بلا وجہ ڈانٹا ہے تو گالی نکل گئی ہے, تو پول کھل گیا ہے, تو سب کے سامنے ترکیب آؤٹ ہو گئی ہے, ذلیل کر دیا ہے, تو فون اٹھائے آپ. یہ ہوتا ہے بزرگوں کے پاس, یہ فون کرے اور بولے میں احتکاب میں گیا تھا, تو مجھے تو یہ انہوں نے یہ سکھایا ہے, تو یہ کہ میں مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو, ایڈوانس پہ میں معاف کر دو, ابھی بھی معاف کر دو جو ابھی تک کیا ہے, دل دکھایا معاف کر دو, آئندہ کبھی ہو جائے تب بھی پہلے سے معاف کر دو, بوڑھا ہوں, اور دعا کرو کہ میں آئندہ نہ ہو. نیت پکی ہونی چاہیے کہ آئندہ نہیں ہوگا, اور توبہ بھی کرنی ہوگی اگر واقعی ناحق کسی کی دل آزاری کی ہے, تو توبہ کریں, ان سے معافی مانگ لیں. انہوں نے بچوں سے معافی منگوائی, میں اپنی برادری کو بولتا ہوں کہ آپ بھی معافی مانگو. میری جھاڑنے جھگڑے کرنی عادت نہیں ہے, میں یہ سوچ رہا میں کس بات کی معافی مانگوں, جھگڑے کرتا نہیں ہوں میں الحمدللہ, جھگڑے کرتا ہوتا تو یہاں یہ لوگ مدنی چینل والے مجھے بیٹھنے نہیں دیتے میرے کو, کہ کسی نے سوال ٹیڑھے پلے کرتے تو جھاڑ دیتا ہے یہ, تو اس کو ہٹاؤ. تو الحمدللہ دعا کرو کہ میں آخری سانس تک خدمت کرتا رہوں. تو میں نے کسی کا ناک دل دکھایا ہو ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا, اور اگر کبھی ہو بھی جاتی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں اپنے گھر میں الحمدللہ. اپنی اولاد سے بھی معافی مانگی, ان کی امی سے بھی معافی مانگتا ہوں, ویسے احتیاطاً معافی مانگتا ہوں. ابھی شب برات آئی جیسے, تو اس میں معافی مانگ لی ہے, وہ ترکیب بناتا رہتا ہوں.
پتہ چلا آپ نے مناسبت سے اپنے گھر میں بچوں کی امی کے ساتھ اتنی معافی مانگی ہے کہ ان کو وہ تنگ آ گئی تھی, یار کتنی معافی مانگنا ہے. اچھا کوئی تو انتظار کرے کہ معافی مانگتا نہیں ہے, کوئی کہ یار اتنی مانگتا ہے وہ معافی,
نے معافی مانگ تو لی تھی, اب بار بار کیا معافی مانگنی تھی, مجھے کہا تھا پرانی بات. بندے کا حق اپنے اوپر نہ ہو ورنہ قیامت میں پھنس جائیں گے, نیکیاں دینی پڑیں گی, نیکیوں سے بھی کام نہیں چلا تو پھر اس کے گناہ سر پہ لینے پڑیں گے اور جہنم کی طرف. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اللہ میرے مرشد کا صدقہ غوث پاک کا وسیلہ کہ ہم کو مطلب بس حقوق العباد کے تعلق سے بس اسی ترکیب بن جائے دنیا میں ہی, ہم فارغ ہو کے جائیں. ہو جاتا ہے مطلب, ہے مشکل, زندگیاں گزر گئیں, خدا جانے کیا کیا کس کی حق تلفی ہوئی ہوگی, کوشش کرتا رہے معافیاں مانگتا رہے, کڑتا رہے, وہ اس طرح اللہ کرے گا تو پھر صلح کی صورت اللہ پاک بنا دے گا قیامت کے دن. جس کی دلاداری کی یا جس کا کوئی پیسے کھا گئے بھول گیا وغیرہ لے کے, اور جو بھی ہو حق, اگر حق طلبی پائی گئی تو اللہ پاک اپنے کرم سے جن پر خاص کرم فرمائے گا ان کی ان کے اہل حق سے صلح کروا دے گا. صلح کی ایک صورت یہ بیان ہوئی ہے نا کہ ایک محل نظر آئے گا جنت کا عالی شان, تو جو مظلوم ہوگا جس کا حق مارا گیا تھا وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کس کا ہے, تو کہا جائے گا یہ جو خرید لے اس کا ہے. تو کوئی یہاں کون خرید سکتا ہے یہاں, یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہاں تو کوئی پیسے ہوتے نہیں ہیں, یہاں تو ہے نہیں قیامت میں پیسے دو. تو اللہ نے فرمایا, اللہ فرمایا گا تو خرید سکتا ہے, تو میں خرید سکتا ہوں. ہاں کیسے, اپنے بھائی کا حق معاف کر, یہ محل تیرا. تو بولے یا اللہ میں نے معاف کیا, تو پھر رحمت جوش پہ بولے اس کا بھی ہاتھ پکڑ چلو دونوں جنت میں چلے جاؤ. تو یہ اللہ کا کر, اس محل میں چلے جاؤ. تو یہ اللہ جس پر کرم فرما گا تو یوں بھی ترکیب ہوگی, مگر اپنی اس میں ندامت اللہ کرے ہو نا تو یہ چانس اور بڑھ جائے گا نا اس کا کرم. تو جو بھی میرے بزرگ, آج بزرگوں کی بات چلی ہے, ان سب کو چاہیے کہ ان سے گھر میں جھاڑ جھپٹ ڈانٹ ٹپٹ عین ممکن ہے ہو جاتی ہو ناحق. اب یہ آپ ناحق کرو اور بولو کہ میں تو حق پر تھا, تو یہ الگ بات ہے, اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. سمجھا, تو بہت سی اکثر ناحق ہو جاتی ہے کیونکہ بڑھاپے میں اتنا ہوش نہیں ہوتا, بعض اوقات زیادہ بڑھا پاتا نا سمجھ نہیں پڑتی, فیصلے کی قوت جو ہے قوت فیصلہ وہ بھی تھوڑا ڈیم ہو جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے اور مطلب لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ فون اٹھانا ہے جیسے ہی موقع ملے, اگر یقینی معلوم ہے کہ فلاں کی دلداری کی ہے تو ابھی فون ملانا ہے. ہاں کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے زندگی کا, وہ جلدی کہ اتنی دیر تک گناہ میں کیوں رہے, اسے معافی مانگ لیے. بھلے آپ کا پوتا ہو, پڑ پوتا ہو, ڈوتا ہو, داماد ہو, کوئی بھی ہو, اگر دلداری کی ہے ناحق وہ معافی تو مانگنی ہوگی, توبہ بھی کرنی ہوگی.
آپ کو گھر بیٹھے لوگ بھی تو سن رہے ہوں گے, یہیں تو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہوں اس وقت. ایک میں تصور کر رہا ہوں اور ایک وہ بزرگ اور ان کے بچے وغیرہ سارے, کیونکہ ایک فیملی تو بیٹھ کے سے دیکھتی ہے, تو وہ ہاتھوات بھی تو کر لیں. اور جو جیسے ابھی آپ نے ایک نوجوان کا سنایا کہ اس نے میسج کے ذریعے معافی مانگی, تو اگر ایسے نوجوان بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور امیلے سن کو سن رہے ہیں اور ان کے بڑے بوڑھے اور جو بھی گھر والے بیٹھے ہیں اگر سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ کر لیں تو کوئی ایک لمحہ نہیں لگتا یار, اگر اچھے انداز سے معافی مانگ لیں تو کوئی نہیں کہہ پاتا مجھ سے معافی مانگو. تو آپ کو مدنی چینل کے ذریعے گویا کہ سب کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے, تو خواتین عورتیں بہو بیٹیاں ساس, تو یہ جتنے بھی سب بیٹھے ہوئے ہوں, اب آپ بولے کہ ہم سے آج تک کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے کہ آپ یہ کہنے پر حقبہ جانب ہیں کہ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے معافی مانگ کر خلاصی کرانے میں نقصان تو نہیں ہے.
نہیں ہوا تو بھی معافی مانگنے میں نقصان نہیں, واقعی نمی ہوتے اللہ نے گمی ہو, جو چکا وہ اللہ کو پسند آیا. تو یہ بالکل گھر میں معافی تلافی کا ماحول کر لیں, اب بھی کر لیں آئندہ بھی کرتے رہیں, اور ایک دوسرے کو معاف کر بھی دیں. اور مطلب اگر واقعی آپ کو یاد ہے کہ فلاں کا میں نے کچھ کیا ہے تو پھر خالی بولا چالا معاف کرنا یہ نہیں چلے گا, پھر اسی بات کا اس سے تذکرہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو معاف کر دینا اس طرح, مطلب اس سے تھوڑا عاجزی کے ساتھ, جیسا اب اس کا دل جیسا دکھایا تھا. یہ بھی ہے بعض اوقات تو معمولی سی کوئی ترکیب ہو جاتی ہے, بعض اوقات ہیوی ہوتی ہے, تو معمولی میں تو چلو وہ معمولی سوری کرنے سے ترکیب بن جاتی ہوگی, لیکن اگر ہیوی ہے تو پھر اس کے لیے معافی بھی ہیوی ہو. عاجزی اور توازو کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کر جو طریقہ ہوتا ہے اگلے کو مطلب وہ دل میں اترنے کا, وہ اترنا ہوگا, معاف کرانا ہوگا. خالی معافی مانگ لی یہ کافی نہیں ہے, اگلے نے معاف کیا کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہے. یہ پوچھا نہیں کریں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, تو یہ تو کون بولے گا میں ناراض ہوں, تو سنے گا ایک کی دس, یہ عام ہے ہمارے ماحول میں, مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, مجھے بھی بولتے ہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے. اب اس کا کیا حل یار, مطلب جو جس کو بھی بولے گا مروت میں وہ بےچارا بازو کا جھوٹ میں پڑ جائے گا, ناراض ہوگا تو بھی بولے گا نہیں نہیں اس میں ناراضی کی تو کوئی بات نہیں ہے, میں تو آپ سے ناراض نہیں ہوں. یہ اگر ہے ناراض اور بولتا میں ناراض نہیں ہوں تو جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹ بولتے ہی سچ کے الٹ کو, جھوٹ کی تعریف یہی ہے خلاف واقع بات کہنا, یعنی جو خلاف واقع بات ہے وہ جھوٹ ہے, یعنی جو سچ نہیں ہے وہ جھوٹ ہے, جو سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہے. تو اس لیے پوچھنے کی تو اگر عادت ہے آپ کی تو نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ معافی مانگی تو اس کا تذکرہ کر کے وہ اس دن آپ کو کہا تھا وہ معاف کر دو, اور جتنوں کے سامنے کہا تھا اتنوں کے سامنے معافی مانگنی ہوگی, ورنہ ان کو کم از کم اطلاع کرے کہ بھائی معافی ہو گئی ہے, یا وہ خود اس کو بتائے یار آپ اطلاع کر دینا کہ اس نے معافی مانگ لی, اور ان سب کو پتہ چل جائے گا معافی مانگ لی. یا سر بسر والعلانیت بالعلانیت, یعنی خفیہ گناہ کی یعنی چھپے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ, اور علانیہ یعنی علل اعلان دوسروں کے سامنے کیے ہوئے گناہ کی, انہیں کے سامنے جن کے سامنے گناہ ہوا توبہ, یہ ضروری ہے. اب سو کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے اور دوسرے دس ہزار کے سامنے توبہ کر لی, یہ نہیں وقع, یہ نہیں ہے. ان سو کے سامنے, اب ان سو کے سامنے اکٹھا کرنا تو مشکل ہے, تو ان کو مطلب یہ اطلاع ہو جائے کسی طرح بھی کہ ہاں بھائی اس نے معافی مانگ لی, یا فلاں گناہ جو اس نے ہمارے سامنے کیا تھا ماشاء اللہ یہ توبہ اس نے کر لی ہے. تھوڑا مشکل کام, شرم آئے گی بالکل آئے گی, تو پھر آخرت کی شرم برداشت نہیں ہوگی نا, یہ شرم چل جائے گی, اس شرم میں آپ کے درجے بلند ہوں گے, آپ کو جو لگے گا کہ لوگ کیا بولیں گے, لوگ اچھا بولیں گے کہ بڑا عجزی والا خوف خدا والا بندہ ہے, کہ معافی مانگتے ہوئے شرماتا نہیں ہے, ضد نہیں کرتا. قیامت کے دن کیا کریں گے ہم سب کے سامنے جب عیب کھلیں گے؟ تو اس لیے اب بھی معافی مانگ لیں, اور بزرگوں کو چاہیے کہ قفل مدینہ لگائیں, بولتے بولتے بعض بزرگ سب نہیں بولتے زیادہ, بعض کی زبان کھل جاتی ہے, زبان کی گرے کھل جاتی ہے, نہیں یوں سمجھے کہ بدن کا ہر عضو جو ہے ایوری باڈی پارٹ یہ تو ہو جاتا ہے کمزور, زبان بڑی طاقتور ہو جاتی ہے. یہ دانت ہے نا 32 دانت, یہ 32 سپاہی ہیں, تو 32 سپاہیوں کے پہرے میں دانت ہوتی ہے, لیکن جب کوئی مزاج کے خلاف بات آئی تو یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر یہ باہر نکلتی ہے, اسٹیٹ فائر شروع کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا بوڑھے بولتے بولتے تھکتے نہیں ہیں, کام کا بولو تھک جائیں گے, چلنے میں تھکیں گے, اٹھانے میں وزن سب میں تھکیں گے, یہ بولنے میں نہیں تھکتے, بولتے چلے جاتے ہیں. یہ بات میں ہر فرد کی نہیں بات کرتا, جنرل بات کر رہا ہوں کہ نہیں تھکتے, مطلب یہ زبان طاقتور ہو جاتی ہے. یہ امتحان ہے کہ اب یہ طاقتور زبان کا کیا استعمال کرتا ہے, تلاوت زیادہ کرتا ہے, ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے, درود شریف زیادہ کرتا ہے, واعظ و نصیحت زیادہ کرتا ہے, یہ زبان کا استعمال کیا کرتا ہے, یا جھگڑے کرتا رہتا ہے, جس کو دیکھو پکڑا ہو لڑائی شروع کر دی, جس کو دیکھا غیبت کرنی شروع کر دی, وہ ایسا یہ ایسا بیٹا ایسا داماد ایسا, ناک میں دم کر رکھا ہے بیٹے نے, خرچہ نہیں دیتا داماد, جب دیکھو میری بیٹی کو مارتا ہے, بڑا ظالم ہے, بڑے ظالموں سے پالا پڑا ہے, یہ دھندے کرتا ہے زبان سے, یہ کیا کرتا ہے؟ تو بہرحال زبان کو اللہ پاک ہم کو ایسی ہدایت دے کہ زبان کو ہم درست استعمال کریں. اس کا مطلب یہ بزرگ کرتے ہیں نہیں, ادھیڑ عمر کے بھی کر رہے ہوتے ہیں, جوان بھی کر رہے ہوتے ہیں, زبان کا مس یوز غلط استعمال ہر طبقے میں ہو رہا ہے, عورتوں میں تو شاید کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے مس یوز, قیمتوں میں ان کا نمبر پہلا ہوتا ہے. دیکھو ہر عورت کو نہیں کہہ رہا, ہر مرد کو نہیں کہہ رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, دنیا دیکھی والی ہے, رہا نہیں جاتا, اسٹیٹ فائر ہوتے رہتے ہیں, لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, ساس بہو کے جھگڑے تو ویسے ہی مشہور ہیں, سسر داماد کے جھگڑے مشہور نہیں ہیں, ساس بہو کے مشہور ہیں. تو اللہ کرے ہر ساس بری نہیں ہوتی, نہ ہر بہو بری ہوتی ہے, لیکن مشہور ان کے جھگڑے ہیں. یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ زیادہ بولتا کون ہے, مرد بولتا ہے عورت بولتی ہے,
بات بزرگوں کی چل رہی ہے حضور، تو ایک اور چاہتا تھا کہ کیونکہ یہ تو سمجھا کہ بزرگوں کا جو مدنی چینل ہے اس کے لیے گویا کہ سمجھے کہ مواد تو مواد مواد پر مواد ملتا ہی چلا جا رہا ہے، ہمارے یہ مجلس والے بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار چلو آج بزرگوں کے بزرگ
جھگڑتے ہیں، ہم کو تو مطلب مدنی چینل کے لیے کچھ مل رہا ہے ایسا نہیں نا، ایسا
اللہ اکبر،
برائیوں کو اچھائی نہیں سمجھنا
جی جی،
برائی برائی ہے
یہ، اس میں یہ ہے کہ کیا ہر بزرگ کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ نصیحتیں کر سکے؟ یار میری زندگی ہے، میری زندگی کے تجربات ہیں، میں اگر اپنے بچوں کو اور اپنے اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج، اب وہ بیٹھ کر مطلب کہ وہ بالکل وہ 50 سال سے یا 60 سال سے جو پوری سٹوری ہے وہ ایک بار ہو گئی، پھر کبھی دوبارہ وہیں سے سٹوری شروع ہوگی، پھر سٹوری شروع ہوگی، بار بار ہی ہوتا ہے، اگرچہ ان کو اگر اس پہ تسلی ہوتی ہے، گناہوں بھری گفتگو نہیں ہوتی تو ان کی دل جوئی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ حضور کہ یہ بعضوں کا زندگی کے ایسے تجربات ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہر شخص جس کی عمر بڑی ہو گئی ہے وہ اتنا تجربہ کار ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر اس کے ذہن بنتا ہو کہ میں نصیحت کر سکتا ہوں یا مجھے نصیحتیں کرنی چاہیے، یا نصیحت جب کوئی مانگے تب دے، یا نصیحت کی دکان ہر وقت کھلی رکھنی چاہیے کہ بس دیتا رہوں،
ابھی تو ہونا پتا چلے کہ نصیحت بھی ہے کہ نہیں ہے، اب یہ کہ بزرگوں بس خدا کی بس مرضی، یار حالات ایسے ہی ہیں، ہاں بزرگوں کو دیکھا میں نے، شیخ اپنے کیا کہنا چاہیے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر شریف 100 سے پلس تھی، 100 پلس، 7 سال یا پتہ نہیں بھول گیا ہوں میں، کبھی لوز ٹاکنگ نہیں دیکھی ان کی، ٹائٹ قفل مدینہ، ادھر ادھر کی ہانکنا، سیاست کی باتیں کرنا، مطلب یہ بس تشریف فرما ہوتے تھے، کوئی حاضر ہوتا، نعت پڑھتے ہو، اچھا سنا، نعت شریف سنتے تھے، تلاوتیں سنتے تھے، اور کبھی نصیحتیں بھی فرماتے تھے، کوئی ایسا معزز شخص آتا تو اس کو اس کی تواضع بھی فرماتے تھے، اٹھ کر استقبال نہیں کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں اور آزمائشیں تھی، بڑھاپا تھا نا، تو یعنی یہ مشکلات تھی کہ ایک دم جوان کی طرح کھڑے ہو جانا، اور جیسے میں بھی آسانی سے کھڑا نہیں ہو پاتا، تو ہوتا ہو بڑھاپے میں اس طرح، لیکن یہ کہ یہ ایسے بزرگ تھے جو جوانوں کو مات کر دیں، جوان جھگڑے کرتا ہے، پھڈے کرتا ہے، بول بول کرتا ہے، ایسا کچھ میں نے اس طرح کا انداز ان کا نوٹ نہیں کیا، واقعی بزرگ تھے، یہ کہیں گے ہم کہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، حقیقی بزرگ، ایک تو بوڑھا بزرگ کہتا کہلاتا ہے، تو ایک یہ کہ واقعی بزرگ، تو یہ ایسے ماشاء اللہ تکلیفیں تھیں، کبھی میں نے نہیں سنا کہ گلا کیا ہو، آج تو درد بہت ہے، آج تو گھٹنوں نے بس کچھ زیادہ ہی ستایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کبھی اس طرح کا گلا شکوا میں نے ان سے نہیں سنا تھا، اور میں نے بہت حاضریاں دی، 2 مہینے یا کتنا رہا تھا میں تقریباً ڈیلی حاضر ہوتا تھا، عصر کے بعد بھی حاضر ہوتا تھا، اور عشاء کے بعد محفل ہوتی تھی اس میں حاضر ہوتا تھا، چائے کا تھرماس بڑا تھا بھرا رہتا تھا، جو آتا تو پلاتے تھے چائے پیو بھر لو، اس کو خود ہی بھرتے تھے ہم لوگ پیتے تھے، تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسوں کی تعداد کتنی تھوڑے، تو اللہ پاک توفیق دے، ہمارے لیے اس میں درس ہے نا کہ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں آدمی مطلب لوز ٹاکنگ کرنا کوئی اس کی مطلب ضرورت ہے، خاموش رہے، اپنی عادت بنائے، بتکلف عادت بنائے، چاہے گا جی کہ اب میں اس کو تو چھوڑوں نہیں، میں جواب دے دوں، پتا کہ جواب دیتا ہوں تو کچھ نکل جاتا ہے منہ سے، تو آدمی برداشت کی عادت ڈالے، صبر کرے، نرمی اختیار کرے، نرمی بھی بزرگوں میں ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی ہے، تو یہ ہے مطلب بولنے کی عادت بہت ہوتی ہے بعض اوقات، مطلب بڑا مطلب کوفت ہوتی ہے، اتنا بولتے ہیں بعض اوقات بیتوکا کہ دوسروں کو کوفت ہوتی ہے، پھر یہ کہ یوں کہنا کہ ہم کو کوئی پوچھتا نہیں، ہم سے دور بھاگتے ہیں لوگ، نفرت کرتے ہیں، تو اس کے اسباب زیادہ بولنا، آپ نہیں بولیں گے زیادہ، مسکراتے رہیں گے، مسکرانے کی عادت بڑھا دیجئے، اور زبان کو نرمی کا عادی بنائیے، آپ دیکھنا آپ کے خاندان کا ہجوم آپ کے پاس ہوگا، ورنہ یہ سب بھاگ جائیں گے، اب تقریباً یعنی کہ شکایتیں ہوتی ہوں گی کہ بیٹا پوچھتا نہیں ہے تو بیٹی پوچھتی نہیں ہے اور بس آنے آتے نہیں ہیں ملنے کے لیے میرے پاس نے. تو اس کے اسباب بعض اوقات یہ ہوتے ہیں, زبان, چڑچڑاپن, غصہ, لوز ٹاکنگ, یہ خیال رکھنا. لیکن ہر بوڑھا ایسا نہیں ہوتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ
دیکھو یہ جوانوں نے تو تاثرات دینے ہوتے دیتے ہیں, اب یہ بزرگ کب یہ تاثرات دیں گے؟ کل سارے بزرگوں کے تاثرات, اب ہم نے غصے سے یوں تو چڑچڑاپن سے یوں فون کیا تو یوں معافی مانگی, سامنے سے طنز ہوا تو ہم نے صبر کیا برداشت کیا وغیرہ وغیرہ, یہ کیا تاثرات دیتے ہیں اب کل دیکھو, کل نہیں تو پرسوں. یہ ان کے تاثرات بھی چلنے چاہیے, ان بیچاروں کے تاثرات بھی نہیں چلتے. ہاں یہ بھی ہے تھوڑا مسئلہ, یا لیتے ہوں گے تاثرات تو چلانے جیسے نہیں ہوتے ہوں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ان کا تھوڑا ذرا تاثرات لینے سے پہلے ذہن سازی تو کرنی پڑے گی, ورنہ تو کیا کیا بول دے گا یہ. تو اس کو جو بولا اس میں سے کچھ نوک پلک سنوار کے کہ اب یوں بولو, نہیں نہیں یوں نہیں یوں بولو, یہ کرنا پڑے گا سمجھے. تو اس طرح ان کے تاثرات سامنے آئیں گے نا تو یہ دوسرے بزرگوں کو اس میں ترغیب ہوگی کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ماشاء اللہ یوں ہے ہم بھی چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
رمضان 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 چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان روشن جیسے تارے رمضان 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 رمضان
یا اللہ پاک ہر مسلمان کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ سب کو رمضان کریم مبارک ہو.
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے دوران مجھ سے فرمایا تجھے تیری تھکاوٹ اور خرچ کرنے کے مطابق ثواب دیا جائے گا.
آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا.
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنا دے جی چاہتا ہے.
آج میرے پہلا روزہ رکھا ہے,
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مودا مدینہ ہے.
یا اللہ پاک باپا جان کو بخش دے,
یا اللہ پاک باپا جان کو میٹھا مدینہ دکھا,
یا اللہ پاک باپا جان کو دیازی عمر بالخیر عطا فرما,
آمین.
پیارے پاپا جان, مدنی مذاکرے کے اپیسوڈ 2626 کی نسبت سے ہم دونوں بھائیوں نے 2626 درود پاک پڑھ لیے ہیں.
اے پاپا جان, میرے امی نے نیت کی ہے مجھے اور میرا بھائی عمر کو جامعہ المدینہ یوسٹن میں داخلہ کروائیں گی انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ کیا بات, 2625 ہے
جی, ابھی 2625 ہے اور کل اثر والا
چل گیا,
کل اثر والا 2626 ہوگا.
ماشاء اللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے کا مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنائی نہیں ہے, سنا زور سے.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. ایوری گڈ ڈیڈ از چیریٹی. صلوا علی الحبیب.
ماشاء اللہ, کیا بیان کیا حدیث, کیا بیان کی سمجھا نہیں میں. ہر نیکی صدقہ ہے, ہاں بے شک ہر نیکی صدقہ ہے. یہ انہوں نے عربی, اردو اور انگلش تین زبانوں میں سنا دی جریر رضا نے, ماشاء اللہ.
سید العزیز, صار الكذب والغش والتطفيف في بعض الاوساط والمجالات امرا معتادا, حتى خيل للناس ان الصادق الامين هو الخاسر المغبون, بل وربما وصف المتمسك بالحق بالضعف او بالساذج الذي لا يحسن التصرف في امور دنياه, فكيف يستمد المسلم اليقين والحصانة ليظل ثابتا على الصدق والامانة في مثل هذا المحيط, وكيف نربي انفسنا على ان الربح الحقيقي هو رضا الله تعالى وان ترتب عليه نقص في حطام الدنيا الزائل. نرجو منكم كلمات تشد ازرنا وتثبت اقدامنا على طريق الحق, بارك الله فيكم.
سيدي امير اهل السنه, معاشرے کے بعض حلقوں اور شعبوں میں جھوٹ اور دھوکے کے عام ہونے کی وجہ سے سچے اور امانت دار شخص کو کمزور اور بے وقوف سمجھا جانے لگا ہے. ایسے ماحول میں ایک مسلمان کس طرح سچائی اور امانت داری پر ثابت قدم رہے اور اپنے نفس کی یہ تربیت کیسے کرے کہ دنیاوی نقصان کے باوجود اصل کامیابی اور منافع صرف اللہ کی رضا میں ہے.
ماشاءاللہ, بہت پیارا سوال ہے. واقعی دور تو نازک ہے کہ جھوٹ دھوکا فراڈ بڑھ گیا, لیکن ایسا نہیں کہ ہر فرد ایسا ہو گیا ہے. الحمدللہ اللہ کے نیک بندے اب بھی کافی ایسے ملیں گے کہ جو مطلب جھوٹ سے اور دھوکے سے بچ کر دنیا میں جی رہے ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ کی مذمت اور دھوکے کے نقصانات, اس کے عذابات اگر ہم سمجھاتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے یہ کہ بہتری آئے گی. اور سمجھانے سے فائدہ نہیں ہوتا ایسا بھی نہیں ہے. قرآن کریم میں وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. حدیث پاک دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی احیاء العلوم جلد تیسری صفحہ نمبر 406 سے, جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ حق تعالی کی نافرمانی کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں جھوٹ اور حق تعالی کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں. نمبر دو, جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. نمبر تین, اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ بولنا بہت بڑی خیانت ہے. نمبر چار, جو شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے اسے رب تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹ رزق کو تنگ کرتا کر دیتا ہے. نمبر چھ, جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والے پر اللہ پاک نظر رحمت نہ فرمائے گا. نمبر سات, بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے. آٹھ, جھوٹے شخص کو قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا. کاش ہم سچ بولنے والے بن جائیں, کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. اللہ پاک ہمیں جھوٹ کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. اللہم آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
قاضی محمد شاہد رضا عطاری ظاہر پیر پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مہر فاطمی سے کیا مراد ہے، موجودہ دور میں مہر فاطمی کی کیا مقدار ہوگی، نیز حق مہر کی شرعی مقدار ارشاد فرما دیں، موجودہ دور میں حق مہر کی شرعی مقدار کیا ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ حق مہر کی شرعی مقدار 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، چاندی کا موجودہ ریٹ تقریباً 13,000 روپے ہے، اس لحاظ سے حق مہر کی شرعی رقم تقریباً 35,000 بنتی ہے۔ بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ حق مہر لکھنے کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ 5,000 لکھ دیں یا 10,000 لکھ دیں، جب بتایا جاتا ہے کہ چاندی کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ غریب آدمی ہے، حق مہر میں سختی نہ کریں۔ امیر اہل سنت اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ حق مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہونی چاہیے، اگر کوئی آج کے دور میں بھی 10,000 لکھواتا ہے تو اس نکاح کی کیا حیثیت ہوگی، رہنمائی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
مہر کم سے کم 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشا چاندی، یعنی 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، خاص سکہ ہو یا ویسی چاندی یا اس قیمت کا کوئی سامان۔ اب یہ کہ حق مہر کم دیا تو اس سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یہ اس کے ذمے واجب رہے گا کہ جتنی کم سے کم مقدار ہے اس کی تکمیل کرے، پورا کرے۔ حق مہر تو ادھار بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس کو بھرنا ہوگا، یہ واجب ہے۔ ہاں اگر نکاح کے بعد جو زوجہ ہے وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، بلا حاجت یہ دولہا سوال نہ کرے، دے سکتا ہے پھر بھی سوال کے اس قابل نہیں ہے، واقعی یعنی کہ ایسا مسکین ہے تو یہ معاف کرنے کی درخواست بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا چانس کم ہے۔ شادی کری ہے تو مہر تو دے گا نا، گھر بھی تو دینا ہے، کھلانا ہے، پہنانا ہے، کیونکہ شوہر پر نان نفقہ اپنی بیوی کا واجب ہے نا، نان نفقہ ہے، نان مانے روٹی، تو نان نفقہ مانے کھانا، نارمل کھانا دینا ہوگا، اور لباس اور رہنے کی جگہ، یہ تین چیزیں یہ اس پر واجب ہے۔ تو جب اتنا کر رہا ہے تو پھر وہ الگ مکان دلانا ضروری نہیں ہے، جو اپنا مکان ہے اس پہ یہ رکھے، اس کو یہ نہیں کہ بیوی کو بولے کہ تمہاری ماں مکان دے، جیسے آج کل ہے سسرال سے مطالبہ کہ یہ مکان دے، یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ شوہر پر واجب ہے مکان۔
اگر شوہر کمبائنڈ فیملی میں ہے تو کیا ایک کمرہ اس کو اپنی بیوی کے لیے سیپریٹ کرنا یہ ضروری ہوگا، تاکہ بیوی اس کے اندر اپنی آزادی کے ساتھ ایک کمرے میں بھی رہ سکے اور وہاں اس کو ایک اختیارات حاصل ہو؟
اصل وہ ایک کمرہ یعنی کہ فیملی میں جوائنٹ میں تو ایک کمرہ دیتے ہیں، لیکن دوسری جگہ بھی آتی جاتی ہے، اس پر پابندی، ایک مطلب فساد کی جڑ ہے، مطلب اس کی رہائش، ایک نارمل رہائش جس کو بولتے ہیں وہ دینی ہوگی، اور اگر وہ ایسی ہے کھاتے پیتے گھرانے کی اور اس کی عادی ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے، تو اس کو خادم بھی دینا ہوگا۔ تو جیسی مطلب عورت اس طرح کا اس کے ساتھ، وہ اب اس کو کوٹھڑی میں بند کر دو، کمرہ تو اس کو بھی بولتے ہیں کہ باہر مت نکلنا، تو یہ تو بیچاری کیا کرے گی۔
عرف و عادت کا یہاں اعتبار کیا جائے گا؟
جی عرف، اور مہر فاطمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، شہزادی کون ہے؟ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مہر 400 مثقال چاندی تھا، اس کا وزن 150 تولے چاندی بنتا ہے، جو گراموں کے حساب سے 1749.6 گرام یعنی تقریباً 2.25 کلو چاندی بنتی ہے۔ تو یہ مہر جو تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ کو عطا فرمایا اپنی زرہ بیچ کر مولا علی شہر خدا نے اتنا مہر ادا کیا تھا. زرہ وہ جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے کہ تلوار کا وار اس پر پڑے گا تو کٹے گی نہیں, تیر کو یہ روکے گی, اس طرح یہ جنگی لباس,
جیسے آج کل ہم بلٹ پروف جیکٹ کو کہہ سکتے ہیں,
اب بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنا جاتا ہے
ایک مثال کے طور پر. آج کے دور کے
اوپر گولی اس پر اثر نہیں کرتی. اس چاندی کا دھوون بھی مل جائے تو دنیا کی ساری دولت ایک طرف, یہ دھوون ایک طرف ہے. یہ تبرک اور برکت کی بات کر رہا ہوں میں. صلی اللہ علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے پاپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے نماز عشاء کے چار فرض پڑھنے کے بعد نیند لی اور اس کے بعد اٹھا تو کیا اب وہ تراویح سے پہلے نماز تہجد پڑھ سکتا ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد پڑھے؟ جواب عشاء فرما دیجیے. آپ مجھے میرے گھر دعاؤں سے نواز کیجیے. جزاک اللہ خیر.
تہجد جو ہے اس کے لیے سونا شرط عشاء کے بعد, تو تہجد کا وقت تو اس کا ہو گیا. اب اس میں جو ترتیب وتر سے پہلے پڑھنا بہتر ہے, افضل, یہ تو پڑھا ہے. تراویح سے پہلے اس کا پتہ نہیں ہے. ہاں, عشاء کے فرض پڑھ کر نیند آ گئی تو سنتوں میں تو تاخیر بلا وجہ نہ کی جائے, سنتیں تو پڑھ لی جائیں. تو چلو فرض و سنت سمجھو پڑھ لی اور نیند آ گئی, آنکھ لگ گئی, تو اب تہجد کا وقت شروع ہو گیا. اب یہ تہجد کب پڑھے, تراوی پہلے پڑھے یا تہجد پہلے پڑھے,
اختیار یہ اس کو, یعنی ویسے وتر کا ہے بس اس میں کہ آخری نماز جو ہے وہ اپنی وتر بنا لو, یعنی جس کو یہ ہو کہ رات دیر سے پڑھ سکتا ہے اٹھ کر, اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر میں پڑھے. باقی اگر وہ تہجد پہلے پڑھتا ہے تراوی پہلے پڑھتا ہے تو دونوں میں کوئی حرج تو نہیں ہے, افضلیت کے حوالے سے کہیں پڑھا نہیں ہے.
پڑھا افضل کیا ہے, یہی معاملہ یہ ہے. پڑھنے کا تو اختیار ہے کہ تہجد پہلے پڑھے بعد میں پڑھے, وتر پہلے پڑھے بعد میں پڑھے, لیکن وتر سے پہلے تو افضل ہے کہ تراویح پڑھ لے, وہ نفل پڑھ لے تہجد کے, اس کے بعد وتر پڑھے. لیکن اگر کوئی وتر پہلے پڑھتا ہے تراویح تہجد بعد میں پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے.
معافی کا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان فرمایا تو میں نام نہیں لے رہا, مگر ایک فیس بک پر میسج آیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی لی اور مجھے میری بیوی نے معاف کر دیا.
ماشاء اللہ, مبارک ہو. چلو بارش کا پہلا قطرہ تو آیا, اور دوسرے ہمارے بزرگ یہاں تو کئی بیٹھے ہیں, ان کو سوچکا نہیں پڑتا ہوگا نا, کرے کیا, یہ کیسے ہوگا. اب یہ کوئی غیر بزرگ ان کی رہنمائی کرے نا, وہ تھوڑا یوں سنبھل گئے, فون ملا دے ان کو, بات کروا دے, یہ سب یہ کرنا پڑے گا. جو کم بزرگ ہیں, بزرگی کم ہے, بات بزرگ اچھے یعنی کہ چلتے پھرتے ہیں اور اچھا بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور تیز ہوتا ہے دماغ, کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ایک دوسرے کی مدد کریں اور کریں اس کو. بھلے آپ کو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ کبھی یعنی ہو جاتا ہے, بعض اوقات تو یہ احتیاطاً ہو جائے گا تو محبت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. یہ سب کو چاہیے کہ کر لیں.
آپ نے ترغیب دلائی تو اپنے دامادوں کو گھر میں سب کو میسج تو کر دیا. میں
کس نے؟ بزرگوں کے بڑے نے, یہ لیڈر ہیں بزرگوں کے, جوانوں کو شرما دے سے الحمدللہ ہمارے ہوتے ہیں ایکٹیو بزرگ ہیں یہ, ماشاءاللہ. مکہ مدینہ دیکھو, یہ ہے نا کہ اب ان کو فالو کریں, آپ جب داماد کو کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا. ارے نہیں, سر پہ نہیں چڑھے گا, پاؤں میں آئے گا, واقعی بول دو قدموں میں آئے گا آپ کے. اس کو محبت بڑھے گی آپ سے کہ میرا سسر اتنا پیارا ہے ماشاء اللہ. اب بعض داماد ہوتے ہیں کہ جو واقعی ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کا قصور ہے یا نارمل معاملہ ہے. تو یہ کہ گھر ہوتا ہے برتن تو ٹکراتے ہیں, تو دیکھ لیں معافی مانگنے میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عافیت ہے, کوئی فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو خیر ہے, ورنہ یہ کہ اپنے بچوں سے, بچوں کی امی سے تو معافی مانگنے کا انشاءاللہ وہ آسان رہے گا. فریشی پہ نا, نیت ہوتی تو تھی نا پہلے فری شپ، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے فری شپ؟ اس کا مطلب معافی مانگنے کی زیادہ ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اور بھی اس طرح اگر معافیاں مانگنے کا سلسلہ ہو تو آپ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو مدنی چینل پر ٹکٹ چلا لیں گے اور بتائیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں معافی مانگنے کا سلسلہ جاری ہو. اس کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک خیر فرمائے، اور جو معاف جو معافی مانگے تو اگلا بھی معاف کر دے، اس کی بھی مہربانی ہوگی. سکھ اس سمے بھیس نہ کرے.
آپ بھیس نہیں کرنا ہے، اگر وہ کچھ سختی کرے بھی تو اس کے سامنے نرمی ہی کرنی ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے ذمے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے کے معاملے میں ظلم ہو، اسے لازم ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے یہی دنیا میں اسے معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں یعنی روز محشر اس کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ درہم، یعنی نہ روپیہ ہوگا نہ پیسہ، نہ رقم نہیں ہوگی نا وہاں. اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدر اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس مظلوم کے گناہ اس ظالم پر رکھے جائیں گے. حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 128 حدیث نمبر 2449. اور معاف کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال کیا تو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. تو یوں مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے فرمایا کہ معاف کرنا اختیار کرو، تو یہ سرکار کی معافی کے تو بڑے واقعات ہیں. یوں سنت ہے معاف کرنا، سنت بھی ہے مطلب، تو آپ معاف بھی کر دیں کوئی معافی لائے تو، اور معافی مانگنے میں بھی شرم آئے نہیں. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت والوں کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ جو تم سے تعلق توڑے اسے جوڑو، جو تم سے تعلق توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ندامت حشر میں اے عاشیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم
بزرگ خواتین ہیں وہ بھی اپنی بہو بیٹیوں سے معافی مانگ لیں. یہ تو معافیاں مانگتی ہوں گی، بچیاں تو معافی مانگتی ہیں، بڑوں کو بھی کبھی معافی مانگ لینی چاہیے. تو اگر کوئی سے بھول ہوئی آپ سے اور ہو جاتی ہے، نہیں بھی ہوئی تو بھی معافی مانگ لو گے تو ان کے دل میں جگہ بنے گی.
ایک سوال میں یہ بھی تھا کہ لوگ منع کرتے ہیں کہ غریب ہے تو اس میں یعنی مہر جب بتاتے ہیں کہ آج کل چاندی کی قیمت بڑی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ 5,000 میں پڑھا دیں، اتنا کا پڑھا دیں، یعنی مہر اتنا بیان کر دیں کہ 5,000 روپے دے رہے ہیں، اور حالانکہ اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جیسے ابھی ریٹ بہت زیادہ چل رہے ہیں چاندی کے، مختلف مارکیٹوں میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں، تو جو وہاں پر مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی کے حساب سے جو مہر بنتا ہوگا کم از کم 2.5-7.5 ماشا چاندی کا، نکاح خواہ بھی اسی پر نکاح پڑھائے گا، اس سے کم میں نکاح نہیں پڑھائے گا. یعنی ان کو کہتے نا کہ آپ کم مہر پر نکاح پڑھا دیں, تو اس کی بھی ان کو بھی اجازت نہیں ہے.
اچھا اچھا,
کہ جب
اچھا اجازت... اس کو کہنے کا سوال میں تھا
سوال,
نہ کہ نکاح پڑھانے والے کو.
جی
ہاں, وہ توجہ نہیں تھی میری. ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ جو ایک واجب چھوٹ رہا ہے, بلکہ واجب میں انٹرفیئر کر رہا ہے وہ. ہاں یہ کہنا میں ادھار دوں گا وہ الگ بات ہے. معجل عین سے یعنی جلدی ادا کرنا, نقد. مؤجل یعنی بعد میں, حمزہ سے مؤجل یعنی ادھاری ہے کہ بعد میں دیں گے. یہ دونوں صورتیں ہیں. دیں دوں گا ہی کم, یہ تو صحیح نہیں ہے. تو شریعت کے اللہ اور رسول کے حکم میں یہ مداخلت ہے.
اصل میں وہ جو آپ نے فرما دیا نا مؤجل, دیر سے دینے والا, اس میں بھی تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اصل میں یہ ذہن کی بات ہوتی ہے, ایک عرصے سے پرانا ذہن بنا ہوا ہے کہ مہر اتنا ہی رکھنا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی بات آتی ہے. ورنہ اب جیسے مثال کے طور پر مہر کی رقم 30-35 ہزار روپے بن رہی ہے, تو اسی دن دعوتوں کے اندر لاکھ لاکھ روپے ان کا خرچ ہو رہا ہوتا ہے. بڑی دعوتوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ سارے خرچے ان کے پاس آ جاتے ہیں. جہاں شرعی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر توجہ اس طرح کی رہتی ہے.
اللہ اور رسول کا حکم سب سے اوپر ہے, اس کو تو پورا کرنا ہی ہے تقاضے سارے.
مودی صاحب, اگر آج کی تاریخ میں کوئی نکاح کا بنتی صورت, تو اس وقت آج کی تاریخ میں کم سے کم مہر کیا ادا کیا جائے گا؟
اصل میں یہاں ابھی آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں چاندی کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ ہر جاننے والا جانتا ہے. تو حکومتی ریٹ کچھ اور جاری ہوتا ہے, اور نیچے مارکیٹ کے اندر یہ بلیک میں چل رہی ہے.
جی ہاں,
تو اب عافیت اسی کے اندر ہے کہ جو زیادہ والی رقم ہے اسی کو رکھا جائے, کیونکہ مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہوتا ہے. مارکیٹ ویلیو میں ہم لینے کے لیے جائیں گے تو ملے گی ہمیں مہنگی, تو اسی اعتبار سے جو ہے وہ مہر کی رقم رکھی جائے.
اس سے بھی زیادہ احتیاط کی رائے یہ کہ اتنا چاندی دے دیا جائے, جو کہ مشکل کام ہے. اتنا وزن جو شریعت نے مقرر کیا نا وہ دے دیا, تو وہ کم زیادہ کا مسئلہ ہی.
جی بالکل ٹھیک ہے, 3 تولہ چاندی دے دیں. 2 تولے 7.5 ماشے چاندی لینا مشکل ہوگا, تو 3 تولہ چاندی لے کے دے دیں.
تو یہ زیادہ آ گیا, کوئی بات نہیں, گے گرا تو کھچڑی میں ہی گرا, اس کا بھی ثواب ملے گا.
مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو.
اجرے نوافل فرض برابر, اجرے فرائض 70 گنا ہے, اجرے نوافل فرض برابر, اجر فرائض 70 گناہ ہے, 70 گناہ ہے. دریا بخشش میں سیلان آیا, دریا بخشش میں سیلان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا.
ماشاء اللہ,
بیٹا جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے سلام کرتے ہیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
السلام علیکم.
السلام علیکم دادا ابو.
حمزہ بیٹا, جب کوئی سو رہا ہو تو سلام نہیں کرتے آپ. قبرستان کی حاضری کے کچھ آداب ہوتے ہیں.
جی دادا ابو, وہ کیا؟
ایک تو یہ کہ فضول گفتگو سے بچنا ہے اور قبروں پر نہیں بیٹھنا ہے اور نہ قبر کے اوپر سے گزرنا ہے.
جی جی دادا ابو.
اب قبرستان کی دعا پڑھ لیتے ہیں.
السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر.
دادا ابو، آپ نے مسجد میں سلام کرنے سے کیوں منع کیا تھا؟
حمزہ بیٹا، مسجد میں جو لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا تسبیح و درود اور وظائف میں مشغول ہوں یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں تو مسجد میں آنے والا انہیں سلام نہ کرے، اس لیے کہ یہ سلام کا وقت نہیں.
لیکن دادا ابو، میرا ایک سوال اور بھی ہے.
جی جی بیٹا، پوچھیں.
آپ نے تو کہا تھا کہ سونے والوں کو سلام نہیں کرتے، لیکن یہاں قبرستان میں تو آپ نے آتے ہی سب قبر والوں کو سلام کیا. یہ تو مر چکے ہیں، ان کو سلام کرنا؟
مشکل سوالات کے آسان جوابات تو ہمارے امیر اہل سنت ہی دیتے ہیں. آئیے یہ سوال بھی انہی سے پوچھ لیتے ہیں.
ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ آداب تو انہوں نے بتائی تھی. ماشاءاللہ، یہ کہ سوتے کو تو سلام نہیں کریں گے، لیکن قبرستان میں سلام کرنے کا حدیث پاک میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ درست. اچھا، پھر یہ کہ سونے والا جو دنیا میں سو رہا ہے تو وہ سنتا نہیں ہے، اور بلکہ اس کی نیند میں خلل پڑے گا تو یہ بھی نہیں ٹھیک. اور قبرستان والوں کو سلام کریں گے تو وہ سنتے ہیں، کیونکہ انتقال کے بعد سننے اور دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ سب حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ قبرستان والوں کو سلام کرنا ہے، اور سوتے ہوئے انسان کو جو دنیا میں سو رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا. اچھا، ان اس خاکے میں دونوں کے پاؤں میں جوتے دکھائے گئے، اس کی اگر اصلاح ہو سکتی ہو تو کر لیجیے، کیوں قبرستان کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جوتے باہر اتار دیں. ہاں، اگر وہاں ببول وغیرہ کانٹے ہیں، لگ جانے کا خطرہ ہے کانٹے وغیرہ، تو پہن کر جا سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ یہ ذرا مٹی وغیرہ صاف ستھری لگ رہی تھی، تو اس لیے وہ نے کہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ جوتے پہن کر ہی جانا چاہیے. تو چلو، اس کا بھی بیان ہو گیا کہ قبرستان میں جوتے اتار کر جانا چاہیے. ہاں، اگر کانٹے وغیرہ لگنے کا امکان ہے، کانٹے وغیرہ پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کانچ وغیرہ بعض وقت پھیلے ہوتے ہیں ٹوٹے پھوٹے، تو ضرورت ہے، یا کوئی کیچڑ ہے جس میں پاؤں خراب ہوں گے، تو ایسی صورت میں جوتے پہن لیں، ورنہ نہیں. قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا ہے، قبر کو پھلانگنا نہیں ہے، نہ قبر پر بیٹھنا ہے، نہ قبر پر کھڑے ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور سلام کرنے میں بھی طریقہ اس کا یہ ہے کہ قبرستان والوں کو یہ جو سوئے ہوئے ہیں قبر کے اندر، ان کے منہ کی طرف رخ کرے، قبلے کی طرف پیٹھ ہو، اس طرح مطلب قبرستان میں سلام عرض کرے. اب ممکن ہو تو، بعض وقت ممکن نہیں ہوتا، قبرستان بہت بڑا ہوتا ہے یا قبلہ رخ کا پتہ نہیں چلتا، تاہم اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہو، اور کیونکہ میت کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو سلام مطلب ہم اس کو سامنے سے کریں گے نا تو یہ اس کے لیے سہولت ہوگی، ورنہ یہ میت کو مڑ کر دیکھنا ہوگا کون آیا ہے. یہ سب مضامین کتابوں میں لکھے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور، معافی وغیرہ کے تعلق سے کچھ، کیونکہ بھائی آپ نے ماشاء اللہ ترغیب دلائی ہے، تو ایک صاحب نے میسج بھیجا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے بھی معافی مانگ لی ہے اور ان سے معافی کروا لی، الحمدللہ. یقین مانیں آج دل اور دماغ سکون میں آ گیا ہے.
واہ،
اتنا ریلیکس ہوا ہوں کہ بیان سے باہر ہے.
سبحان اللہ.
اللہ کریم امیر سنت کو سلامت رکھے، بے شمار برکتیں نصیب فرمائے.
آ جاؤ نہ اعتکاف میں رمضان میں، سکون میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ.
ماشاء اللہ. مگر آگے ایک اور حضور میسج ہے، وہ تھوڑا توجہ طلب ہے. اب یہ میسج کیا کہ اسلامی بہن نے، کہتی ہیں کہ معاف کرنا یقیناً اچھی بات ہے، لیکن اگر سامنے والا بار 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 ستاتا ہو، زیادتی کرتا ہو، تنگ کرتا ہو وغیرہ وغیرہ، تو بار بار معافی مانگتا ہو، پھر پتہ ہے کہ پھر تنگ کرے گا، پھر وہ کچھ کرے گا، تو کیا بار بار معاف کرتے رہیں، کیا کرے گا؟ کتنی بار معاف کریں؟ اس کی تو عادت ہو گئی ہم کو ستانے کی، تنگ کرنے کی، اس بابرے میں کیا فرما دیں؟ ان کو کوئی تسلی دیں گے آپ؟
یعنی کتنی بار معافی مانگی پہلے یہ پتا چلے؟
یوں
آج اگر ہوگی پہلی بار معافی مانگنے کا انداز، اور انداز نرم ہوگا، شفقت بھرا ہوگا، تو بیٹا کے گھر ہوگا، بیٹا معاف کر دینا، مجھ سے اگر بھول ہوئی ہے، کبھی آواز تیز ہو گئی ہے، یا میں نے ڈانٹ دیا ہے، تو میری عمر آپ کے سامنے ہے، تو اس طرح مجھے معاف کر دیجیے.
ہو سکتا ہے کہ
یہ اندازہ کہیں گے نا تو کریں گے تو، داماد سے تو بڑی ہوتی ہے نا عمر.
نہیں یہاں یہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے.
اچھا کہ داماد
کوئی تذکرہ نہیں ہے، مطلب یہاں
خالی سوال ہے.
یہاں ٹاپک یہ بنتا ہے شاید کہ ایک شخص ہم سے معافی مانگ رہا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ کوئی پہلی بار معافی نہیں مانگ رہا، یہ معافی مانگتا ہے پھر وہی کے وہی.
اچھا وہ معافی مانگتا ہے؟
ہاں پھر معافی مانگتا ہے پھر وہی کے وہی. اب کتنا آدمی معاف کرے ہمیں پتا ہے کہ ابھی معاف کر بھی دیں گے، پھر چار دو چار دن کے بعد پھر اسے کرنا تو وہی ہے جو اس نے کرنا ہے.
معاف نہیں کریں گے تب بھی وہ کرے گا.
تو ایسے کیا کرے؟ اب
زیادہ کرے گا، معاف نہیں کریں گے تو
معاف کرتے رہے.
سو بار معافی مانگے غلام کر، کچھ ہے آقا اور غلام کا کہ سو بار بھی غلام اگر غلطی کرتا اس کو معاف کرو، اس طرح کی ہے کوئی روایت؟ ہاں تو یہ کہ معاف کرنے میں، دیکھو حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، راہ خدا میں خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، ہے نا، اور معاف کرنے سے اللہ پاک بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا. معافی میں تو عاجزی پائی جا رہی ہے نا، معافی جھک کر ہوتی ہے نا، اڑی سے تھوڑی ہوتی ہے معاف کرتا کہ نہیں، ایسا تھوڑی کوئی بولتا ہے بھائی معاف کر دیجئے، ہے نا، نرمی سے عاجزی سے ہوتی ہے. تو معافی مانگ لینی چاہیے، بھلے بار بار کرتا ہو، کبھی تو اس کے دل میں اصلاح کی صورت بن جائے گی، اللہ ڈال دے گا اپنی رحمت سے. تو معاف کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم یعنی سرونٹ کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اس سرونٹ نوکر کو کہتے ہیں، اس وقت وہ غلام ہوتے تھے، خادم
غلام کو کہتے تھے، سلیو.
اچھا نہیں حدیث میں خادم کے الفاظ،
چلو جو اردو میں لکھا وہ میں پڑھ دیتا
ہوں.
خادم عام لفظ سمجھتے ہیں لوگ عام طور پہ.
جی
بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار، ڈیلی 70 ٹائمز. حوالہ ترمذی شریف کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 1956. تو یوں مطلب یہ کہ روز کی 70، اور جو 70 کا لفظ آتا ہے نا، جیسے مطلب 50 بار تم کو سمجھایا، تو یہ فگر 50 کا نہیں ہوتا، تو حدیثوں میں 70 کا لفظ ہے نا، یہ مثال کے لیے کہ جتنی بار، بہت بار اگر وہ کرتا تو بہت بار معاف کر دو. تو یوں جو یہ سوال تھا اس کا جواب ہو گیا کہ معاف کرتے رہے، معاف کرتے رہے، معاف کرتے رہے، اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے، اور اگر معاف نہیں بھی کرتے تو وہ سدھر جائیے ضروری تو نہیں نا. اور یہ ہمارا وہم ہے، وسوسہ ہے، جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نفس ڈالتا ہے کہ معاف کریں گے تو سر پہ چڑھ جائے گا، سر پہ نہیں، انشاءاللہ قدموں میں آئے گا. اب معاف کر کے تو دیکھو، ابھی آپ نے دیکھا نا کہ معافی مانگ کر کتنا عیسائی بھائی کو سکون ملا جو انہوں نے پیغام دیا. بوجھ اتر جاتا ہے نا کہ ابھی کبھی دل دکھا دیا تو معاف کر دیا اس نے، تو ایک فائدے کا پہلو ہی غالب ہے، نقصان تو نظر آ نہیں رہا، ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتی، اس سے ویلیو اپ ہوتی ہے، عزت بڑھتی ہے. حدیث پاک میں جو فرما دیا عزت بڑھتی ہے. پھر سن لیں، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کرنے سے اللہ پاک بندے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا. تو معاف کرنا جو ہے یہ مطلب اختیار کرنا چاہیے، فائدے زیادہ ہیں. فائدے ہی فائدے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں کلام پڑھے جا رہے ہوں تو کیا اگر کسی کا دل کرے تلاوت کرنے کا تو کیا وہ اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے تلاوت قرآن کر سکتا ہے؟
اگر کرنا چاہے تو کوئی منع تو نہیں اس کو. اب اس کی دل جمعی ہونی چاہیے تلاوت میں. جب محفل چل رہی ہے تو توجہ اس کی ہٹتی بٹتی رہے گی.
مراد عباسی ہیں یوٹیوب چینل پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھے تو اسے تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. کیا یہ بات درست ہے؟ اگر کسی کو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا اور وہ صرف عربی میں تلاوت کرتا ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا یا نہیں؟
بالکل ملے گا. یہ تو امام غزالی نے شاید حدیث میں بیان کی. اس کی
قرآن کی جو جامع ترمذی کی حدیث ہے وہ بالکل واضح ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ پاک 10 نے کیا تھا فرماتا ہے. پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے. یعنی جو یہ تین حرف پڑھے گا تو اسے اللہ پاک 30 نے کیا تھا فرمائے گا. اور الف لام میم کا معنی جو ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یا ان کے دربار سے اکابر اولیاء کو کسی کو بتا دیا جائے. تو جب معنی معلوم ہی نہیں تو پھر اس صورت میں اس کے باوجود جو ہے وہ ثواب بتایا گیا کہ 30 نیکیاں اسے مل رہی ہیں. اسی طرح امام محمد مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم کی شرح میں اتحاف السعدہ میں یہ واقعہ بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کون سا عمل تیرے سب سے زیادہ نزدیک کرنے والا ہے؟ تو ارشاد فرمایا میرے کلام کو پڑھنا. پھر عرض کی کہ سمجھ کر پڑھنا یا بے سمجھے پڑھنا؟ تو فرمایا چاہے بے سمجھے پڑھنا ہو تو بھی.
احیاء العلوم میں بھی ہے یہ واقعہ. احیاء العلوم کی شرح میں تو احیاء العلوم میں اس لیے اپنی اردو کی جو یہاں مکتوبہ مدینہ کی ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہ کہ سمجھنا شرط نہیں ہے، اور سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے. عربی جس کو آتی ہے اس کو ضروری کہ قرآن شریف بھی سمجھ میں آ جائے، کوئی ضروری نہیں. یہ بالکل یہ مس کیا بولتے ہیں، غلط اس طرح کی مطلب لوگ رہنمائی کر رہے ہیں کہ عربی سیکھ لو تو قرآن شریف سمجھ لو گے، حدیثیں سمجھ لو گے. یہ تو پورا فن نہیں ہے، یہ پھر الگ سے سیکھنا پڑے گا. کہ بعض تو ایسی ہوتی ہیں آیتیں اور حدیثیں جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے اس کا معنی واضح نہیں ہوتا، الفاظ کچھ ہوتے ہیں اس کے ڈیپ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ مفسر سمجھائے گا، محدث سمجھائے گا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے، اس آیت کے معنی کیا ہے، یہ مفسر سمجھائے گا. تو اس لیے وہ عربی سیکھنی چاہیے، بالکل سیکھنی چاہیے، لیکن یہ اس کی یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن شریف کی ہر آیت سمجھ لیں گے آپ.
حضور فصاحت و بلاغت کا کیا عالم تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام کی بھی فصاحت کا کیا عالم تھا، مگر قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے یہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے.
سبحان
اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاوت بھی کرتے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے اور ان کی تزکیہ نفس بھی فرمایا کرتے تھے. یہ حضور ایک اصل میں بس یہ رمضان المبارک میں بعضوں کا اس طرح کا ایک سلسلہ چلا بھی دیا جاتا ہے قرآن کریم کے تعلق سے. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے اور آپ نے بڑی پیاری وضاحت بھی کر دی. حضور ایک نوجوان جو ہے نا، وہ ایک حضرت کے پاس آیا اور کہا حضور نہ میں قرآن پڑھتا ہوں، نہ ذہن میں رہتا ہے، نہ کوئی سمجھ میں آتا، تو کیا کروں، میں نہ پڑھوں؟ حضرت نے جواب نہیں دیا. کہا یار یہ جو بالٹی پڑی ہے نا، ذرا اس کو بھر کے تو لے آؤ ادھر جو تالاب ہے. تو وہ گیا بالٹی بھرنے کے لیے، تو اس نے بالٹی اٹھائی تو اس میں تو کوئلہ رکھا ہوا تھا. تو بولے اس میں تو کوئلہ ہے. دیکھو اس سوال کا جواب دیا نہیں حضرت نے. وہ گیا اور بالٹی بھری، جیسے بالٹی بھر کر لایا تو اس میں تو نیچے سوراخ بھی تھا، تو آتے 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 پانی تو نکل گیا. تو اس نے کہا حضرت یہ تو بالٹی میں سوراخ تھا، پانی بھی نکل گیا، تو ہوا کیا؟ کہا اچھا. اور ہوا یہ تھا کہ کوئلہ تھوڑا نرم پڑ گیا پانی سے، جب تک پانی نکلتا گیا. تو حضرت نے کہا اس کو دوبارہ بھر کے لاؤ. کہ بھر کے لاؤ نا. وہ دوبارہ بھر کے لایا، پانی خالی ہو گیا، بالٹی میں پانی نہیں رہا، لیکن کوئلہ جو تھا نا وہ اور نرم ہو گیا. تو یوں دو چند دفعہ کیا تھا وہ اس کا رنگ بھی تھوڑا کم ہو گیا، تو کہا وہ تو جواب، بولا یہ جواب ہی تو تھا کہ تو قرآن پڑھ، قرآن دل کا زنگ دھو دیتا ہے، دل کی کالک دھو دیتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دلوں کے زنگ کا جو علاج عطا فرمایا وہ بھی اس میں بھی تلاوت قرآن کریم فرمائیے کہ تلاوت قرآن اور موت کی یاد، کہ جو دلوں کا زنگ دھوتا ہے. تو یہ سمجھ میں آئے تو پڑھو، یہ آئے تو پڑھو، ورنہ یہ قرآن سے دور کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، لوگوں کو قرآن کے قریب کرو نہ کہ قرآن سے دور کرو. یار
سچی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی. اگر کسی مفسر کے سامنے بیٹھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا معنی سمجھ بیٹھے ہوتے ہیں.
صرف چرب زبانی ہوتی ہے، اور مخصوص چند باتیں چند آیتوں کے حوالے سے اس کو کچھ باتیں کر کے اب اس پر پھر یہ روب جھاڑنا ہوتا ہے اور چرب زبانی کے ذریعے سامنے والے پہ غالب آنا ہوتا ہے. ورنہ مکمل قرآن جیسا کہ ابھی نگران شورا نے ایک مثال دی کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان جو اہل زبان تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ایسے کتنے ہی واقعات صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وہ پریشان ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضاحت کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہی جو آپ نے بات کی نا کہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمپل ہیں، جیسے واقعات ہیں مذکر، اور اس جو یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو وہ واقعات پیچھے ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نصیحت کرنا یہ آسان ہو گیا ہے. باقی تو تدبر قرآن جو ہوتا ہے، تفکر، تدبر کرنا، فہم قرآن، اس تمام کے اصول اور ضوابط ہیں جو خود قرآن و سنت سے علماء نے مرتب فرمائے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ دعا اب جو پڑھیں گے ہم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز رمضان آتا تشریف لاتا تو پڑھتے. آئیے مل کے پڑھتے. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عبد المجید اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضور، آج مدنی مذاکرے میں پیر صاحب نے معافی کی ترغیب دلائی ہے، اس پر میں نے عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لی ہے. میں نے ان کو معاف کر دیا، انہوں نے مجھے معاف کر دیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے ہمارے پیر صاحب کی، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، ہماری اصلاح کر رہا ہے. اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
باپا جی گال سنیو سی نے، الحمدللہ ہوں بزرگ جو باپا چنتا کے معافی منگن تو الحمدللہ میں جی گھر والی سامنے مدی چین ناری رہی تو الحمدللہ ان سے معافی منگی گی نمیا نے میرے لے کے بھی ان سے معافی منگی گی نمیا. تو یہ ہے کہ باپا خوش تھی نا کہ یار کوئی بزرگ بھی سنی نے یہ اطلاع دی دی. الحمدللہ ہوں میں معافی منگوں نے بچی جمعی بھی کے معاف کری دی دی. جزاکم اللہ خیرہ.
ماشاءاللہ ویاکم، اللہ آپ کو مبارک کرے کہ معافیاں مانگ لی، معافیاں مل گئیں. ماشاءاللہ سب کو معافی مانگنی چاہیے.
سوشل میڈیا پر بھی کثیر تعداد میں کمنٹس کا سلسلہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے. اور ایک تو یہ کمنٹ بھی آیا ہے کہ میں نے معافی مانگی تو بیٹے نے کہا کہ خیریت ہے, تو انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ مرشد نے یہ فرمایا ہے تو میں نے اس طور پہ معافی مانگی ہے.
سبحان اللہ, بیٹا یوں سمجھے گا ابو یہ جاتے ہوئے بھی معافی مانگتے ہیں, آخری معاف کر دینا آپ, میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وغیرہ. تو یہاں مطلب یہ کہ یہ مراد زندگی کا بھروسہ نہیں ہو تو کنفرم ہے, کسی کو پتہ نہیں کب جائیں گے نا, لیکن یہ کہ یہاں معافی اس وجہ سے کہ جا رہا ہے تو ہی مانگے, یہ ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ سب کو مبارک ہو, اللہ پاک بھی آپ سب کو معاف کر دے اور آپ سب کے طفیل مجھے بھی معاف فرما دے.
آمین. رکن شورا حاجی بغداد اتاری, ان کا بھی ایک میسج آیا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایک ماہ کے اعتکاف میں سب نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا.
سبحان اللہ, بھائی بلتستان جیت گیا, فیضان مدینہ سے کوئی سی رپورٹ نہیں ہے, مگر یہاں بہت تعداد ہے نا, ابھی معافی کرنی شروع کریں گے تو نظام شاید تبدیل ہو جائے گا بعد میں جب. ہاں جس کا حق تو باقی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ معافی مانگنی ضروری ہے تو اب یہ بھی کرنی چاہیے, تاخیر نہیں. ویسے وہ جو ویسے ہی احتیاطاً جو معافی تو یہ بعد میں مدنی مذاکرہ پورا ہو جائے تو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. معافی کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے تو اس میں ایک فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے سوال آیا ہے کہ والدین کے حوالے سے کہ اگر والدین انتقال فرما گئے ہوں تو ان کی قبر پر یاسین شریف کی تلاوت اور ہر نماز میں عیسیٰ علیہ ثواب کا اہتمام کرنا ان کے حقوق پورے ہونا کہلائے گا؟ ان کے پاس قبرستان جا کر ان سے معافی مانگنا اگر ان کی حق تلفی ہو گئی زندگی میں,
ان کے لیے ان کی حدیث پاک میں اس طرح کے جس کے ماں یا باپ یا دونوں ناراض ہو کر دنیا سے گئے ہیں تو ان کے لیے استغفار کرتا رہے, مغفرت کی دعا کرتا رہے, اللہ چاہے تو مطلب ان کو راضی کر دے. اس سے بیہقی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا, اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے, مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو نیکوکار یعنی نیک بندہ لکھ دیتا ہے. تو ویسے ہی ماں باپ کے لیے استغفار کرنا چاہیے, انہیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, جو ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا اس کو تنگ دستی آتی ہے نا, تو اس طرح ماں باپ کے لیے تو دعا کرنی ہی چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد. اور یہ بندہ نیکوکاروں میں لکھ دیا جائے گا. ہاں یہ حدیث سے پاک ہوتی سامنے ہے, مطلب حل ہے ہر مسئلے کا. صلی اللہ علی محمد.
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اب یہ شعر سنانے کا مقصد کیا؟ اصل میں خواہشات پہ بہت ساری چیزیں میرے خیال سے ڈیپینڈ کرتی ہے, اور شاید ہے نا مہنگائی بھی خواہشات پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے.
شہزاد بھائی آج کل مہنگائی کا یہ عالم ہے, انسان اگر ہزار روپے بھی لے کے نکلے نا تو ہزار روپے پتا نہیں چلتے کہاں گئے.
دو ہزار لے کے نکلے, جب آپ ہزار روپے جیب میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو ظاہر ہے پھر ہزار روپے کے سامان لے کے آپ گھر پہنچیں گے نا.
جتنی میری چادر ہے نا مسعود بھائی میں اتنی ہی ٹانگیں اپنی پھیلاؤں گا.
تو پھر آپ کو سب سے پہلے نا اپنی چادر بڑی کر لیں, اپنے آپ کو قابل کریں مزید.
اچھا
کوئی ہنر لے سکتے ہیں یا کہیں اور جاب دیکھ سکتے ہیں.
اگر انسان دو جگہ کام کرے گا نا انسان کا جوس نکل جاتا ہے. اگر کوئی غریب آدمی ہے وہ اگر ڈیجیٹل آدمی نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے,
دیکھیں
فروٹ کا کام کرنے والا ہے, کوئی چھولے بیچنے والا ہے, کوئی کچھ ایسا کرنے والا ہے, وہ کیا کرے؟ وہ چوری کرے. صبح ناشتہ کیا ہے نا تو انسان کو دوپہر کی فکر ہے. جس طرح سے ہم لوگ کما رہے ہوتے ہیں نا اور اپنے گھر کے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے
غربت جو ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے, آپ نے کوئی اسکل ایسی سیکھی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ بول رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے.
ویسے آپ نے یہ جو جملہ کہا نا, میں ایک بات کہتا چلوں, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نا انسان غریب پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن غریب مرنا جو ہے نا اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی آ گیا, ہماری جابس ختم ہو گئی. تو بھائی اے آئی آیا ہے تو اس کو سیکھ لیں بھائی.
مسعود بھائی دیکھیں ایک میری بات سنیں, وہ اے آئی میں کوئی ریڈی چلانے والا کیسے سیکھے گا؟ آپ بتائیں
بھائی, ریڈی والا ریڈی جو چلا رہا ہے وہ اپنی جو ہے اپنی وجہ سے چلا رہا ہے نا, وہ اسکول گیا نہیں ٹائم پہ.
ایک مزدور ہے وہ اپنا اے آئی کس طرح سے سیکھے؟
ایک مزدور ہے تو وہ اپنی وجہ سے مزدور ہے نا بھائی.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, اب مزدور ہے ابھی دیکھیں, میں نے
کم از کم مہنگائی کم ہو جائے تاکہ
دیکھیں آپ کے لیے مہنگائی کبھی کم نہیں ہوگی. نہیں بھائی کبھی کم نہیں ہوگی آپ کے لیے مہنگائی.
آدمی دن بر دن زمین میں دھسا چلے آ رہا ہے.
آپ اور دھس جائیں گے, آپ 2 فٹ اور دھس جائیں گے ابھی اگر 4 فٹ ہے تو, اگر اسی طرح آپ کا عمل رہا.
اب میرا جو بجٹ ہے 70,000 روپے کا ہے اور روز کے روز جو مہنگائی بڑھ لی ہے وہ میں کس طرح سے کروں؟
70 سے 1 لاکھ پر آ جائیں بھائی, تاکہ آپ کا بجٹ تو صحیح ہو.
اگر 1 لاکھ کی مہنگائی ہو گئی تو کیا کریں گے میرے بھائی؟
پھر 1 لاکھ سے اوپر جائیں.
آپ لوگ کی بیس تو ختم نہیں ہونے والی. پلیز شیخ یہ بتائیے کہ کیا غریب آدمی اس دور میں, اگر مہنگائی ہے واقعی, تو کیا اس دور میں سروائیو کر سکتا ہے؟ تو سروائیو کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ برکت کیسے آئے گی؟ اگر امیر ہے اس کے پیسے میں برکت کیسے آئے گی, غریب ہے اس کے پیسے میں برکت کیسے آئے گی؟ اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط.
ماشاء اللہ, یہ ایک بعض بزرگوں کا ارشاد کہ کوئی چیز مہنگی ہو جاتی تو اس کو خریدنا چھوڑ دو, مہنگی چیز خریدنا چھوڑ دو, آپ ہی سستی ہو جائیے. ابھی اپنے کو لاؤ لاؤ پڑی ہے, کھانے میں سادگی چلے گی نہیں, لباس میں سادگی گوارا نہیں ہے, سمجھے؟ ٹپ ٹاپ بہت چاہیے, فرنیچر بھی چاہیے, بہت کچھ, مطلب ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں مطلب ہم کو یوں لگتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا. اگر کفایت شعاری اختیار کی جائے اور حسب ضرورت ہی چیز لی جائے اور وہ بھی سادگی کھانے میں, اب مرغن غذا اور تلی ہوئی غذائیں تو فلاں تو چنی تو چنا تو یہ تو پھر اب جیب بیچارہ کیا برداشت کرے گا, پیٹ ہی بھرنا ہے نا, تو واجبی سا کھانا اس سے بھی تو پیٹ بھر جاتا ہے نا. تو واجبی سا کھانا اگر کھائیں تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی آمدنی ہے اس میں بچت ہوگی, اور جذبہ ہونا چاہیے بچانے کا, دیانت داری ہونی چاہیے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مطلب یعنی کہ اس میں زبردست ہے کہ ایک بار آپ کی زوجہ محترمہ نے گھر میں حلوہ پکایا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیا کہاں سے؟ بولا وہ جو آپ کو وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے تو اس سے تھوڑا 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 بچا کر میں نے حلوہ تیار کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا, اس کا مطلب میرے میں جو وظیفہ لیتا ہوں تنخواہ لیتا ہوں وہاں سے اس میں بچت بھی ہوتی ہے, تو آپ نے اتنا وظیفہ کم کروا دیا اپنا. کہ بھائی میرا تو مثال کے طور پہ وہ 900 روپے میں گزارا ہوتا ہے, تو آئندہ مجھے 1,000 نہ دیے جائیں, 900 ہی دیے جائیں. تو یہ سادگی عاجزی اور کفایت شعاری ہمارے یہاں جو حساب کتاب ہے, لاؤ لاؤ پڑی, حل میں مسجد کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور ملے جلدی جلدی ملے, زیادہ زیادہ ملے, کہاں کا حرام کہاں کا حلال جو صاحب کھلا ہے وہ چٹ کیجیے, وہی نفسا نفسی کا عالم ہے. علم نہیں ہے, علم نہیں ہے تو قناعت بھی نہیں ہے. انہیں جو ملا اس پر آدمی مطلب اس کو کافی سمجھے, ایسا جذبہ نہیں ہے, قناعت نہیں ہے, حرص ہے, لالچ ہے, تما ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ مسائل کا انبار ہے. قناعت اختیار کر لی جائے اللہ کرے گا تو مکہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، یعنی درمیانہ انداز، ہائی فائی بھی نہ ہو بالکل لو بھی نہ ہو، جیسے تو درمیانہ انداز ہو، تو یہ آدھی زندگی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کمانا، خرچ کرنا، مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے۔ کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی کوئی جانتا ہے، جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جو خرچ میں میانہ روی کرے گا وہ غریب نہ ہوگا، یہ میانہ روی کا انگلش کیا بنے گا؟ بیلنس۔ جو خرچ کرنے میں میانہ روی کرے گا بیلنس، بیلنس بنے گا نا، بیلنس رکھے گا، جو خرچ کرنے میں میانہ روی یعنی بیلنس رکھے گا وہ غریب نہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں جو شخص اعتدال قائم رکھتا ہے اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے، اور جو اعتدال یعنی کہ وہی میانہ روی اور بیلنس، تو اللہ پاک اسے جو شخص اعتدال یعنی بیلنس قائم رکھتا ہے اللہ پاک اسے مالدار بنا دیتا ہے، اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے فقیر کر دیتا ہے۔ حوالہ کنز العمال حدیث نمبر 5434 جلد دوسری۔ تو یوں مطلب یہ کہ اگر ہم خرچ میں میانہ روی رکھیں، بیلنس رکھیں، تو غربت اگر ہے بھی تو اس کا احساس جاتا رہے گا کہ پورا ہو تو جاتا ہے، اور پھر یہ مالدار بن جائے گا عنوان ہو کر بھی کہ میرے پاس تو الحمدللہ بہت ہے، میرا تو کام چلتا ہے، نہ اداری لینی پڑتی ہے، نہ فاقہ مستی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، ضائع کرنا چھوڑ دیں، بچا ہوا کھانا دوسرے وقت میں کھانا سیکھ لیں، فریج ہے نا، فریج کا کھا لیں رکھا ہوا۔ تو اس طرح انشاءاللہ احتیاط کریں گے۔ اب آپ کو چاہیے مٹن بریانی تو ذرا کیسے چلے گا، مٹر بریانی سے کام چلا لیں، مٹر پلاؤ سے، تو مٹر اور مٹن میں فرق ہے نا۔ تو سبزی کھا لیں، سبزی کھانی نہیں ہے، مٹر دیکھے اچھے نہیں لگتے، اب یہ کہ بوٹیاں چاہیے روزانہ، روبی مطلب مٹن چاہیے، بکرے کا گوشت چاہیے، بیف نہیں چلتا، اور یہ فارمی مرغی تو اب ویسے ہی ہے تو سستی گوشتوں میں، لیکن یہ جمتی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے پھر کمائی تو کرنی پڑے گی، تھکانا پڑے گا خود کو، اور پھر پورا نہیں ہوتا والا راگ الاپنا پڑے گا۔ دال کھائیں، یہ بھی نہیں چلتی، دال بھی تو دال بھی کھائیں، کبھی مچھلی بھی کھائیں، تو اس طرح انشاءاللہ بیلنس رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ کپڑے میں بھی ہزار کوالٹیز آتی ہے، بہترین سے بہترین کپڑا آپ کو چاہیے تو اب کہاں سے گزارا ہوگا، درمیانہ کپڑا ہو، سادہ سا وہ لے لیا جائے، انشاءاللہ اس میں بھی بہتری ہوگی، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان سے ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، ہم سب کو عمل کی توفیق مل جائے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے ہوں سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر ہے جملہ بھی ہے سبحان اللہ، بھی کہنا ہے سادگی اپنا نہیں ہے تو مہنگائی کا پھر رونا بھی روئیں پھر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ابھی جو خاکہ تھا اس میں مزدوروں کے حوالے سے جو بات ہوئی، تو کیا اس میں جو مزدور ہوتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، اگر مزدور نہ ہوتے تو لوڈنگ ان لوڈنگ کون کرتا، مزدوری کے کام کون کرتا؟
ہاں حکمتیں تو ہیں، لیکن مزدور ہے نا مالدار سے زیادہ سکھی ہے، سچ بولتا ہوں. ہاں مالداروں کو ایسی پرہیزیاں لاگو پڑتی ہیں، اور یہ لکڑ ازم پتھر ازم ہوتا ہے مزدور، اور پہلو سکھ تے جاتے نریا، یہ گجراتی کہاوت ہے، پہلو سکھ تے جاتے نریا، بیجو سکھ تے پیٹے بھریا. یہ دو سکھ ہیں دنیا میں، دنیاوی زندگی میں. پہلے جاتے نریا منے تندرست، پہلا سکھ ہے کہ آدمی صحت مند ہو، پیٹے بھریا ہے تو آسان ہے، کہ دوسرا سکھ یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ مزدور کو دونوں نعمتیں حاصل ہیں. مالدار بعضوں کا ترستا ہے، شوگر یہ میٹھا شربت نہیں پی سکتا، اس کو پوری بوتل چڑھا جائے گا، یہ مزدور جو ہے. مالدار کو ایک وقت آتا ہے کہ بوٹی ہضم نہیں کر سکتا، یہ اس کو مزدور جا کر آپ دیکھو مزدور کڑھائی، یہ ہوٹلیں جو ہوتی ہیں نا وہ راستے میں جو آتی ہیں ٹرک والے، اور یہ جو مزدور ہوتے ہیں کڑھائی گوشت کھاتے ہوتے ہیں مزے سے، ان کو ہضم بھی ہو جاتا ہے. یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، تو آپ بتائیے مزدور سکھی ہے یا مالدار سکھی ہے؟ مالدار کو شوگر ہائی، مالدار کو بیچارے کو کولیسٹرول ہائی، لپڈ پروفائل ڈسٹرب، بلڈ پریشر ہائی، بیچارے کو کیا کیا لگ جاتا ہے، فیٹی لیور یہ مبتلا، میدا کام نہیں دے رہا برابر، گردے گڑبڑ کر رہے، پیٹ میں پٹ 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 ہوتا رہتا ہے. یہ سکھی یا وہ مزدور جو گھوڑے بیچ کے سوچ جاتا ہے فٹ پاتھ پہ، اور مالدار کو نیند کی گولی کھا کر بھی بیچارے کو نیند کے واندے ہو جاتے ہیں، اتنی گولیاں لے لی کہ اب یہ گولیاں اثر نہیں کرتی، اس کی فریاد یہ ہے. یہ میں کہ تقابل کر رہا ہوں، ہر مالدار کے ساتھ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا دیکھی والی ہے، مالدار بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ بوڑھوں کو چھوڑ کر ابھی ہم پر آیا ہے، تو میں آئے دن آتا ہوں مالداروں کے پاس. تو یہ کہ ہے اللہ کی تقسیم ہے، مزدوری پر دل جلائیں نہیں، غریبی پر دل نہ جلائیں، اور مالداری پر نہ اتنائیں. اللہ کی تقسیم مکہ مدینہ صحیح ہے. ہم اسی منڈن والے ہیں، سوچنے والے ہیں نہیں، اور کبھی نہیں بولو گا مجھے مزدوری مل گئی، یہ سیٹ صاحب گدے پر بیٹھتا ہوں، گدے پر پیٹ پھلا کے بیٹھتا ہے، اور تم بیٹھتے ہو تو تمہارا پیٹ اندر ہوتا ہے، یار فرق کتنا بڑا فرق ہے. تم اسمارٹ ہو، پیٹ یہ سیٹ صاحب جو ہے نا بعض ہوگا اتنا پھول جاتے ہیں کہ دروازہ تنگ ہو جائے. تو یار کون سکھی ہے آپ میں سے؟ یار مزدور، مزدور سکھی ہے صحیح بولتا ہوں، یہ سکھی روٹی بھی کھائے گا اس کو نیند آ جائے گی، ہم کو ترنی والے مرغن غذائیں اور مطلب مال مال کھانے کے لیے چاہیے. تو یہ ابھی جوانی میں نہیں سمجھ آتی مال وال کھانے والوں کو، پھر جو مال وال نکلتا ہے نا وہ بڑی آزمائش پہ ڈال سکتا ہے. تو یہ جنرل بات کر رہا ہوں، بعض مزدور بھی مطلب پھنستے ہیں، یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن ریشو ان کا کم، بیماریوں میں آپ کو کم ملے گا اور ان کا مالداروں کا زیادہ ملے گا. مزدور کا موٹاپا آپ نے کم دیکھا ہوگا، جو مزدور ہوتے ہیں باقاعدہ جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں، موٹے نہیں ملیں گے آپ کو. سیٹ کی طرف دیکھنا نہیں ہے، سمجھے، انہیں برا لگ سکتا ہے. میں جنرل، ویسے جنرل بات کرتا ہوں، سارے سیٹ ایسے نہیں ہوتے، سیٹ ورزشیں کرتے ہیں گھر میں، وہ لوہے کی سائیکلیں رکھتے ہیں چلاتے ہیں، سمجھے، کرتے ہیں تیراکی کرتے ہیں، سوئمنگ پول بنا کے رکھتے ہیں، تو اس طرح کے جو سیٹ ہوتے ہیں وہ بعض اسمارٹ ہوتے ہیں، لیکن جنرلی مطلب جو ہے نا یہ مزدور جو ہے یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ فائدے میں ہوتا ہے. ہاں یہ ہے نا کہ دیکھو دونوں کو مرنا تو ہے یار، مالدار بھی فوت ہوگا مزدور بھی فوت ہوگا، تو دونوں نے دنیا میں سکھ کس نے زیادہ اٹھایا؟ میرے خیال میں مزدور نے، کہ پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کا جو ہے نا صحت اچھی ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا تندرستی ہزار نعمت ہے, یہ محاورہ ہے. تو یہ اس کو مزدور کو یہ زیادہ حاصل ہے, زیادہ مزدوروں کو یہ تندرستی حاصل ہوتی ہے اور سیٹھوں کو یہ نعمت کم حاصل ہوتی ہے. تو خالی ہر مسئلے کا حل پیسہ تھوڑی ہے یار, سارا اور کچھ بھی تو ہے نا. پیسوں سے دوا ملے گی, شفا تھوڑی خریدی جا سکے گی. پیسوں سے دوست آگے پیچھے گھومے گا خوش آمد کر دوست, وفا تھوڑی آپ خرید سکتے کہ پیسے ہے تو وفا بھی مل جائے. نہ نہ, آپ کی خوش فہمی ہے, ایسا نہیں ہوگا. جس دن پیسہ آ جائے گا اس دن دوست مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا جو آپ کا مال کھاتا ہے. معاف کیجیے گا, میں نے کسی فرد کو ٹارگیٹ نہیں کیا, میں نے جنرل بات کی ہے. اگر برا لگا ہے آدھی روٹی کم کھا لو, انشاءاللہ ہماری بچت ہو جائے گی تو انشاءاللہ غریبوں کو پیسہ ملے گا. آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی تو آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, ہاں ناراض نہیں ہونا. میں آپ کی اپنی امت کی اصلاح کے لیے باتیں کرتا ہوں. اب بوڑھا آدمی آپ کو پتہ نہیں کچھ بول دیتا تو سمجھو یوں سمجھ کے بول دیا کچھ, اب معاف کر دو مجھے, برا نہیں لگا نا. اگر یہ فائدے کی بات ہے تو اس کو اپنا لو. خذ ما صفا دع ما قدر, یہ ماحول آیت نہیں ہے. تو یہ کہ اچھا میری باتوں سے اچھا اچھا لے لو, اگر آپ کو برا لگا تو بھلے چھوڑ دو اس کو, اور کیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, بزرگوں کو بھی سلامت رکھے, مالداروں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے, صحت مند رکھے, خوب اللہ کی عبادت کریں. مالدار مسجدیں بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں, خیر خیرات, غریبوں کے ادارے کھولتے ہیں, غریبوں کے لیے اسپتال کھولتے ہیں. یہ غریب نہیں کر سکتا. کتنا مالدار کے مال سے بھی دین کو فائدہ ہوتا ہے, امت کو فائدہ ہوتا ہے. تو دونوں کے اپنے اپنے مرد فنکشن ہیں, دونوں کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے. اللہ دونوں فریق کو سلامت رکھے. مگر میں اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں آج نہیں بارہ عرض کیا ہے کہ اللہ پاک مجھے مالدار نہ بنائے. کئی بار میں نے پرانی میری مجھے مالدار نہیں بننا, میں بس جس حال میں ہوں حال مست, مال مست مجھے نہیں بننا. اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے, فقط اپنے در کا محتاج رکھے. اور بس کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی.
کثرت 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 آفت سے بچا کر آقا, کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا, اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو, اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دے دو.
غریب و خوش ہو جاؤ, ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص تم میں سے صبح پائے کہ اس دل میں امن و امان ہو, اپنے جسم میں تندرستی, اس کے پاس اس دن کا کھانا ہو, تو گویا اس کے لیے دنیا پوری کی پوری جمع کر دی گئی. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں, یعنی جس کو نفسانی امن و عافیت, اپنے بدن کا امن و عافیت, اپنے دل کا امن و عافیت, تو جس کو نفسانی امن و عافیت, دل کا چین, بدن کی صحت, کچھ تھوڑا سا آج کے گزارے کا مال میسر ہو تو وہ بادشاہ ہے. اللہ پاک نے اسے ہر قسم کی نعمت دی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, نعمتوں سے نہال رکھا ہے, نعمتوں سے نہال رکھا ہے, مال کی ہرس مت کرو اس میں.
آپ ہی کا شعر ہے.
مال کی ہرس مت کرو اس میں, دو جہاں کا وبال رکھا ہے, اور تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں, تجھ کو حلال رکھا ہے, تیری رزق حلال رکھا ہے.
ماشاءاللہ, بہت دیر میں بولے لیکن یار کیا بولے آپ بھی یار, ماشاءاللہ تکملہ کر دیا آپ نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد جہانگیر اتاری ملتان سے عرض گزارو. حضور یہ معافی کے حوالے سے سنا ذہن بنا, پہلے جھجک تو تھی مگر ہمت کی آپ کے کہنے پر معافی الحمدللہ گھر والوں سے مانگ لی ہے.
ماشاءاللہ,
آپ دعا کر دے اللہ پاک ہمیں بھی معاف کر دے, ہماری تمام خطائیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, بے حساب بخشش کی دعا فرما دے.
آمین آمین. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب, یغفر اللہ لنا ولہم بغیر حساب. اللہ آپ کو اور مجھے بے حساب بخشے. ماشاءاللہ, مبارک ہو. نہیں, معافی ایک بار مانگی نا تو اب دل کھل جائے گا, کبھی نہیں مانگی تو جھجھک ہوتی رہے گی. تو کبھی بھی اپنے کو شک پڑے نا تو معافی مانگ لینا چاہیے, نقصان نہیں ہے انشاءاللہ.
فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور کے موتقفین نے بھی ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لی اور معاف بھی کر دیا ہے. اسی طرح فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد میں جو اعتکاف ایک ماہ کا ہو رہا ہے تو اس میں بھی موتقف اسلام بھائیوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی ہے اور ایک دوسرے کو معاف بھی کیا ہے.
انشاءاللہ الکریم کراچی والے بھی کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں یہ دیکھو جوش میں, ابھی نہیں ہاں, ابھی وہی کہ احتیاطی معافی, یہ جب فارغ ہوں گے نا تب آپ ایسی مانگو, ایسی مانگو کہ اس کے ایسے مطلب یوں بنے دمال بچ جائے, اور انشاءاللہ کل پھر اس کو چلایا جائے. ایسی معافی مانگنا, کیمرہ مین سمیٹ لینا ان سب کو کیمرے میں, جیسے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا, لیکن یہ ختم ہوگا 2 بجے تقریباً.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں. 21 فروری 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اور ونر کا نام سنتے ہیں. سوال نمبر 1, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کی کس شہزادی کے جسم سے جنتی خوشبو آتی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم سونگتے تھے؟ جواب, حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا. سوال نمبر 2, حدیث پاک میں رمضان میں کتنی چیزوں کی کثرت کرنے کا تذکرہ آیا, صرف تعداد بتائیے. جواب, 4 چیزوں کا. سوال نمبر 3, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا چیز طلب فرمائی؟ جواب, مسواک. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, یوسف جٹ میلسی بنت محمد نواز خیر پور میرس بنت محمد اسلم اتاریہ ماڈل ٹاؤن بہاول نگر, احمد علی بن محمد نواز صادق آباد, اویس رضا ڈیرہ غازی خان, مقصود رضا شیرازی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی, حبیب اللہ اتاری اوکاڑا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد اسلم اتاریہ ماڈل ٹاؤن بہاول نگر، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ سن لیجئے۔ سوال نمبر ایک، جھوٹ کس چیز کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے؟ سوال نمبر دو، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم کے کس عضو پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر تین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر کتنے تولے چاندی تھا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک الحمدللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ امیر اہل سنت دامن برکاتہ العالیہ نے اس ماہ رمضان میں مختلف نیک اعمال کی تحریکیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ترغیب ہے، اسی طرح یاسین شریف پڑھنے کے حوالے سے، روزانہ ایک پارہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے، پورے ماہ رمضان میں تین بار قرآن پاک ختم کرنے کے حوالے سے، دو بار قرآن پاک ختم کرنے کے حوالے سے، اسی طرح ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمیں روزانہ ہی کارکردگی موصول ہوتی ہے، آپ بھی نیک اعمال پر عمل کریں۔ آئیے اس حوالے سے جو کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے وہ سنتے ہیں۔
رمضان المبارک 1447، قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 23 فروری، کل نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 12171، 12171، اسلامی بہنوں کی تعداد 25553، 25553، ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 37724، 37724، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 17573، 17573، اسلامی بہنوں کی تعداد 27588، ٹوٹل تعداد 45161، 45161۔ ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے 2624، 2624، اسلامی بہنوں کی تعداد 8478، 8478، ٹوٹل تعداد 11102، 11102۔
مدنی چل کے ناظرین، ہم مدنی مذاکرے میں جانشین امیر علیہ سنت خلیفہ امیر علیہ سنت کا ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
دعائے خاتم النبیین۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لیے۔ ارشاد فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، دنیا تیرے سامنے ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجیے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے آپ کی دعا سنی، اس میں سے جو حصہ میں نے سنا وہ یہ تھا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ما رزقتنی، یعنی اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرے گھر میں کشادگی فرما، اور جو رزق تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، پھر تم نے دیکھا کہ اس دعا نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی دین و دنیا کے سب بھلائیاں اس دعا میں آ گئیں۔ تو ناظرین، یقین کامل کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم تنگی و محتاجی دور ہوگی اور اس کے حلال میں برکت ہوگی۔
ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو دو مرتبہ دن میں دل پر کیف گیا۔